ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
ولا تخزنا يوم القيامة
على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد ربنا
ظلمنا
أنفسنا
وإن لم تغفر لنا
وترحمنا
لنكونن
من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا
لا تجعلنا
مع القوم الظالمين
ربنا
أفرغ علينا
صبرا
وتوفنا
مسلمين
ربنا أفرغ علينا
صبرا وتوفنا
مسلمين
حسبي الله
لا إله
إلا هو
عليه
توكلت
وهو
رب العرش العظيم
حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عرش عظيم.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
فتنة للقوم الظالمين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
إنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے انشاءاللہ میری آواز آپ سب کو آ رہی ہے. الحمدللہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہم سب کو ادا کرنا چاہیے کہ دیکھے اللہ نے ہمیں اس دفعہ یہ موقع فراہم کیا کہ دور قرآن یورپ سے ہو رہا ہے اور بالکل اس ٹائم پہ ہو رہا ہے کہ جو ہم لوگ چاہتے تھے. تو بس انشاءاللہ اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی لے آئے تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کل پہلا انٹروڈکٹری کلاس تھا رمضان سے متعلق اور انشاءاللہ آج استاذہ دوسرا کلاس لے گی اور کل سے انشاءاللہ پھر جو ہے ہمارا فرسٹ پارا شروع ہوگا. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان کلاسز سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں، اور جتنا ہم شکر کریں گے دل سے اور عمل سے، تو انشاءاللہ ہمارے علاقوں میں بھی اتنا ہی اللہ جو ہے وہ اس نعمت کو زیادہ کرے گا. تو اس یہی کہنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہاں جی، اس کو وہ دوسری لمبی کال ملے گی. اب بات کرتے ہیں. اس کو آپ کے کام کر لیں گے جی. مائک ہم نے لیا ہے، وہ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا اور ہمیں پھر دنیا کے کسی بھی خطے میں ہم ہوں، ہمیں اکٹھا کر دیتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے. تو اللہ تعالیٰ کا اس احسان عظیم پہ ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جس قوم سے خیر کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو دین کی رہنمائی دیتا ہوں. تو یہ اس رحم کو ہم سب فیل کر رہے ہیں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم ہے ہم پہ کہ ہم سب اکٹھے ہوئے اور ہم ایک دوسرے کو دنیا کے کسی بھی خطے میں چاہے بیٹھے ہیں تو سن رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے والے لمحوں کو زندگی کا سرمایہ بنا دے. اللہ پاک ہمیں قرآن سے اس طرح جوڑ دے جس طرح جوڑنے کا حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں لکھ لے. جو احسان، جو نعمت عظمیٰ آج ہمیں ملی ہے کہ اتنے اچھے ٹیچر کا میسر آ جانا اور گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ ہم پہ حجت تمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اس وقت میں تلاوت قرآن پاک کروں گی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ رکوع تک چلیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله
الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. ترجمة القرآن سورۃ البقرہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے. امید ہے اس سے تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے, اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں تو پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے, اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پورا کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے, وہ سختی نہیں کرنا چاہتا, اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو, اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اعتراف کرو اور شکر گزار بن جاؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بہت خوبصورت بات ہے جو اللہ اپنے پیاروں سے کہہ رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو, میں تو ان کے قریب ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں, سبحان اللہ. لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو, اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے, تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنے روزے کو پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو, یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے سہولت کے ساتھ بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ, اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں مال کا کوئی حصہ ارادتاً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. صدق اللہ العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نسألك
يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتكب العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم آپ لوگ آپ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اتنے بکھرے بکھرے کیوں بیٹھے ہیں ہر بندہ یہی کہتا ہے کسی نہ کسی کو تو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی نا آپ کو پتا ہے کہ دین اسلام تنظیم کا دین ہے اور دن میں پانچ دفعہ مسجد میں جو جماعت کی صفے بنتی ہیں نا وہ ہماری عملی زندگی کی صفوں کے لیے تو میں بہت ہی ریسپیکٹ فلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب جتنے بھی لوگ ہیں یہاں سامنے والے حصے میں آ جائیں جن کو چیئرز پہ بیٹھنا ہے وہ بھی پیچھے آ جائیں بیچ میں نہیں چیئر رکھیں وہیں جہاں پہ ان کی جگہ بنی ہے آپ دیکھیے کہ اللہ کی کائنات میں کتنا حسن ہے ہم نے کبھی دیکھا چیزوں کو ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوئے کبھی درختوں کی قطاریں جب ہم دیکھتے ہیں تو کیسی ہوتی ہیں جی آن لائن والے کیسے ہیں آپ لوگ بھی جہاں جہاں بیٹھے اپنے گھروں میں اپنی جگہ کو چیک کریں میں تو منتظر ہوں لائک کمپیوٹرز جلدی سے ایجاد ہوں کہ جس میں گھر بیٹھے لوگ بھی دکھے تو پھر آپ لوگوں کو بھی پوچھا جائے کہ آپ کیسے بیٹھتے ہیں ہاں جی وہ بعد میں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی جی میری آواز پہنچ رہی ہے آن لائن والوں کو اوکے الحمدللہ جی آپ سب پلیز اپنی ٹیبلز چیک کریں آپ کی کمپیوٹر ٹیبل پہ کیا کچھ رکھا ہوا ہے اس کو ٹھیک کیجیے چیئر ٹھیک کریں اپنی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ پانچ چھ منٹ ہمارے لگا دیتے ہیں اس چیز میں کرسی کی پوش سیدھی کریں کھانے کی ٹیبل بند کریں لیپ ٹاپ آف کر دیں اور ایک سفر ہے چھوٹا سا ایک گھنٹے کا اور ہم تو یہاں ایک بہت بڑا سفر کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی بات مانیں گے اس کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم جب جس پیاری سی چیز کے لیے یہاں آئے ہیں تو وہ چیز اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو خوشگوار بنائیں میں درخواست کروں گی جو بھی آ رہے ہیں سب آگے بیٹھیں بیچ میں کوئی جگہ خالی نہ چھوڑیں تاکہ جو بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھتے جائیں اور آپ لوگ واقعی پھر اس وقت کا بہترین استعمال کر کے جائیں انشاءاللہ تعالی تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس وقت کا بہترین حق ادا کرنے کی توفیق دے یہ جگہ اور یہ وقت ہمارے لیے امانت ہے جن کی جگہ ہم استعمال کر رہے ہیں انہوں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہوگی تو ہمیں بہترین صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا ہے ان کے لیے انشاءاللہ تعالی چلیے یہ وقت محاسبے کا ہے چیک کر لیں کوئی سیل فون تو کھلا نہیں رہ گیا اس کو بند کر لیتے ہیں کیونکہ آج تو باتیں بھی تبتل کی ہوں گی اور وہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشيه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبديلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بات کے سننے اور سنانے کے لیے یہاں بیٹھنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق دے, اور ہم جو بات بھی کریں اور کہیں اس کو اللہ کی نگاہوں میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں شرف قبولیت عطا ہو. کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے پھر ہماری اس نیکی کو قبول نہ کرے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ مزمل کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی, ان کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا المزمل, اے اوڑھ کر کپڑا لپیٹنے والے, قم اللیل الا قلیلا, رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی رات. کتنی؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا, آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لو, یا کچھ, او زد علیہ یا کچھ بڑھا لو. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, یقیناً ہم تجھ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں. اننا شیطل لیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا, بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچل کر رکھ دیتا ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے. ان لک فی النہار صبحا طویلا, یقیناً تجھے دن میں بہت سارے کام رہتے ہیں. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور سب سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا. کون سا رب؟ رب المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا پروردگار. لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا, جس کے سوا کوئی معبود نہیں پس اسی کو اپنا کارساز بنا لو. اور باقی رہ گئے آپ کے دشمن, ان کی باتیں, تو اس کے بارے میں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اور صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور ان کو چھوڑ دو اچھی طرح سے چھوڑ دینا. آپ حیران ہوں گے کہ موقع تو رمضان کا ہے, ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بات رمضان کی ہوگی, یہاں سورۃ مزمل کی بات کیوں ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ رمضان جو سکھاتا ہے, جو چیز رمضان کا لب لباب ہے, وہی دعوت ان آیات میں ہے. اور وہ کیا؟ کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ تبتل جو روزے میں مقصود ہے۔ روزے کی اصل صوم ہے، عربک میں اس کو صوم کہتے ہیں، اسی سے لفظ صیام اور ہمارے ہاں کا لفظ صائمہ، روزے رکھنے والی۔ صائم واحد ہو تو مرد کو کہتے ہیں، یعنی روزے رکھنے والا۔ ہر وہ ساتھی جس کا نام صائمہ ہے، غور کرے کہ جب بھی میرا نام لیا یا میں بولتی ہوں یا سنتی ہوں تو کیا مجھے اس نام کی اصل روح سمجھ میں آتی ہے؟ بعض دفعہ کچھ چیزیں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ ہم اس کی اصل چیز ہی بھول جاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انہی میں سے یہ لفظ صائمہ بھی ہے۔ لفظ صوم کو تھوڑا سا آپ کے سامنے کھولوں گی۔ صوم جو ہے یہ باندھنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو کسی چیز سے بے تعلق ہونا، کنارہ کش ہونا، یعنی یہ وہی لفظ ہے جس کو سورۃ مزمل میں تبتل کہا گیا، سب سے کٹ کے ایک رب کا ہو جانا۔ یہ ہے روزے کی وہ روح جس کے لیے ہر سال رمضان کے مہینے میں ہم سب کو ایک خاص ٹریننگ پیریڈ سے گزارا جاتا ہے، جس کو روزہ کہتے ہیں۔ رمضان کا مقصد روزہ نہیں ہے، روزے کا مقصد تبتل ہے۔ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، یہ کوئی سزا نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کسی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے پیش کی جائے، بلکہ یہ ایک ایسا گروہ تیار کرنے کی تیاریاں ہیں کہ جو سیلف کنٹرولڈ لوگ ہوں، جو اللہ کے راستے کی صعوبتوں اور مصیبتوں کو برداشت کر سکیں۔ اور اصل میں آپ کہہ لیں کہ یہ ایک امت کو امت وسط میں بدلنے کی ایک تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا فریضہ سونپا، جس کا تذکرہ دوسرے پارے کی بالکل ابتدائی آیات میں آتا ہے، اور وہ کیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط بنایا۔ امت وسط کون ہوتی ہے؟ چنی ہوئی قوم، اللہ اور بندوں کے بیچ میں واسطہ، رابطہ، ذریعہ، وسیلہ، اللہ کے ساتھ بندوں کو جوڑنے والی۔ یہی کام پہلے دور میں انبیاء کرام کرتے تھے۔ ایک نبی آتا یا ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف انبیاء کرام یہی کام کرتے۔ وقت کے ساتھ انبیاء کرام کی نبوت کا سلسلہ تمام ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے قافلے کے آخری سالار تھے۔ ان کے بعد سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے کیسا گروہ چاہیے کہ جو پوری طرح ویل ٹرینڈ ہو، آرگنائزڈ ہو، اور اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ انسان کا نفس ہوتا ہے۔ نفس کو سونا اچھا لگتا ہے، نفس کو کھانا اچھا لگتا ہے، نفس کو باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، نفس کا دل کرتا ہے ہر وقت بس فن کے موڈ میں رہوں، کوئی ذمہ داری نہ لوں، کوئی ذمہ داری نبھاؤں نہ۔ اب ایسے سر پھرے نفس سے کہاں یہ ذمہ داری ادا ہو کہ آسمانوں والے خالق کو اس زمین پہ بسنے والی مخلوق سے جوڑ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کورس مرتب کیا۔ ایوری ڈے ڈیلی بیس میں اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانچ نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ یہ پانچ نمازیں تو کسی نہ کسی طرح سے دوسرے لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں، تو کہا پھر اٹھو، قم اللیل الا قلیلا، کچھ وقت رات کو بھی تو اٹھو۔ دن کو تو تمہارے اور میرے بیچ میں دوسرے بھی آ سکتے ہیں، کوئی ایسا وقت بھی تو میرے راستے میں اٹھ کے دکھاؤ کہ میں بھی تو مانوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ کس قدر نیند تم کو پیاری ہے، کچھ ایسا ہی شعر ہے، کس قدر پیاری، کسی کو یاد ہے؟ کس قدر تم کو، جی یعنی اللہ سے جب محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی کوئی دلیل تو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پکارتے ہیں یا ایھا المزمل, اور شان نزول میں آتا ہے کہ جس وقت جس سورت نازل ہوئی یا آیات نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی ایک چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے, اور میں اس منظر کو سوچ کے ہی خوشی محسوس کرتی ہوں. اٹھا دیجیے اس کو. خوشی محسوس کرتی ہوں. تصور میں لائیے ایک بندہ بڑے مزے سے سو رہا ہے, آپ اپنے اوپر ہی لے لیجئے, کوئی بچہ ہے بڑے مزے سے سو رہا ہے, اب آپ اس کو اسکول کالج جانے کے لیے اٹھاتے ہیں, تب کیا کہتے ہیں, اٹھو بھائی یہ کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے, چلو اسکول کا وقت ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہمیں جو چیز پیاری ہوتی ہے نا ہم اس کے لیے بچے کو اٹھاتے ہیں, ہمیں بچے کا مستقبل پیارا ہے نا تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں اٹھو چلو شاباش چلو اسکول جانا ہے, جاہل رہ جاؤ گے پڑھو لکھو گے نہیں کیا ہوگا. اسی طرح اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ یا ایھا المزمل, اے اوڑ لپیٹ کے لیٹنے والے اب اٹھو, اب سونے کے دن گئے, اب آرام کے دن گئے, اب نبوت کی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ آنے والی ہیں. قم اللیل الا قلیلا, اللہ کے راستے کے لیے نکلنے کی انرجی اور اس ایندھن کو لینے کے لیے رات کو عبادت کرو. کیا اللہ تعالیٰ پوری رات کا نہیں, اللہ قلیلہ تھوڑی کرو, کتنی نصف ہو آدھی رات, یا پھر اوین قس من ہو قلیلن یا اس سے بھی کم, یعنی یا آدھی اٹھ جاؤ آدھی رات جاگتے رہو یا آدھی سے بھی کچھ کم, او زد علیہ یا بڑھا لو. مراد کیا ہے کہ کبھی آدھی رات جاگ لو, کبھی آدھی سے کم جاگ لو, کبھی آدھی سے تھوڑی زیادہ, یہ نہیں کہا کہ پوری رات جاگو. نقطہ ہے غور طلب, پوری رات جاگنا اللہ نے بندے کو اس کا مکلف نہیں بنایا, کہا کچھ رات جاگو. سوال پیدا ہوتا ہے جاگ کے کرنا کیا ہے, نعوذ باللہ کچھ انٹرٹینمنٹ کی چیز لگا کے بیٹھ جاؤ کہ رات جاگ رہے ہیں باتیں کرتے رہے کہ نیند نہ آئے. نہیں, فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف طریقے سے پڑھو, ترتیل تلاوت, رتلت رتل کیا ہوتا ہے اس طرح, یعنی ایک جس کو کہتے ہیں نا ردھم سے اور سموتھلی پڑھنا. اور ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس آواز پہ آتا ہے جب کوئی بندہ خوبصورت آواز میں قرآن پاک پڑھتا ہے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی پیاری تھی, اور ایک موقع پہ وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو موسیٰ تم داؤد علیہ السلام کی آواز کا ایک حصہ دیے گئے ہو. ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کے کہا کرتے تھے کہ یا ابا موسیٰ, اے ابو موسیٰ قرآن سناؤ, کیوں ہمیں ہمارے رب کا شوق دلاؤ, شوتنا الى ربنا. اچھی آواز کا قرآن تو بڑا پیارا ہوتا ہے, ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کیسا قرآن پڑھتے ہیں, اور جب اس قرآن کی آوازیں آسمانوں پہ جاتی ہوں گی تو مالک کیا کہتا ہوگا, یہ کس زبان میں پڑھا ہے تم نے, اردو میں پڑھا ہے کہ پنجابی میں پڑھا ہے کہ عربک میں پڑھا ہے. ہم سب کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے یاد دہانی کی, ایک دفعہ قرآن پاک کو اس ایکسنٹ میں پڑھ کے یاد کرنے کی سیکھنے کی کوشش کر لیں کہ جو اس کا اصل ایکسنٹ ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ سین کو سواد اور سا کو سا کرتے جائیں اور معنی بدلتے جائیں. بہرحال پھر کیا کہا, قرآن پڑھو, کیوں پڑھو, یہ رات کا جاگنا اس سے کیا مراد ہے. فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. یہ کون سا بوجھ تھا, یہ وہ بوجھ تھا جو نبوت کی ذمہ داری کا بوجھ تھا, اور یہ بوجھ صرف اللہ کے نبی کے کندھوں پہ نہیں تھا, آج امت کے کندھوں پہ بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء, یعنی میری امت کے جو دیندار ہیں یا علم والے ہیں وہ وارث ہیں نبوت کے. نبی اپنے پیچھے درہم اور دینار نہیں چھوڑتے, وہ علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں, اور آپ کا یہ ورثہ علم والے لے لیتے ہیں. یہاں نوٹ کیجئے گا, علم والے لیتے ہیں, صرف عبادت کرنے والے نہیں لیتے, علم اور چیز ہے. عبادت اور چیز ہے. کہا کہ اٹھو, ہم آپ پہ ایک بڑی بوجھل بات ڈالنے والے ہیں, اور انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچل دیتا ہے. کتنا پیارا علاج بتا دیا نفس کشی کا, سیلف کنٹرول کا, کہ راتوں کو جاگا کرو. آج تو ایسے لگتا ہے کہ دور کیا ہے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, جو سب کریں تم بھی کرو, ایٹ ڈرنک بی میری. آج تو ایسے لگتا ہے کہ نسلوں کو نفس کا غلام بنایا جا رہا ہے. اپنے ماں باپ بھی اگر کچھ رکاوٹ ڈال دیں تو ان کو بھی راستے سے ہٹانے کو تیار ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں, راتوں کو جاگو گے تو تمہیں اپنے نفس پہ قابو ہوگا, تم اپنے اوپر کنٹرول کر سکو گے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا رات کو جاگنے کا, کہ اقوام قیلا, بات بڑی سیدھی نکلے گی تمہاری زبان سے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ایمان والا رات کی تنہائیوں میں جب کچھ عرصہ اپنے رب کے ساتھ بات چیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ حکمتوں کو جاری کر دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دیتا ہے. اور جس طرح کسی دوست سے ملاقات کے بعد انسان اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے, اسی طرح تہجد گزاروں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ خوشی بھر دیتا ہے. کسی کا کال میں نے پڑھا کہ جو اللہ والوں کے دلوں میں خوشی ہے اور جو اطمینان ہے, اگر بادشاہوں کو اس کی خبر بھی مل جائے تو فوجیں لے کے دلوں پہ حملے کر دیں کہ ہم اس سکون کو لوٹ کے لے جائیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک تہائی رات کا حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے, یعنی ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتا ہے, ہمیں قربت دینے کا مفہوم ہے اس میں. اور پھر پکار لگاتا ہے, حل مم مستغفر, ہے کوئی جو بخشش مانگنے آیا, ہے کوئی بیمار جو بیماریوں سے شفا مانگنے آیا, کوئی ہے جو مالی تنگیوں کا شکار ہے مال مانگنے آیا, میں اس کو یہ سب کچھ دوں گا. اور افسوس کی بات ہے کہ جب وہ بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملک یہ پکارے لگاتا ہے تو لوگوں کی تو اسی وقت آنکھ لگتی ہے, وہ وقت جو رحمتوں کے اترنے کا, وہ وقت جس وقت آسمانوں سے رحمتیں اترتی ہیں, اس وقت تو ہم موٹے کپڑے اوڑھ کے سو جاتے ہیں. رحمت کہاں سے آئے؟ آج کیوں بیماریاں ہیں؟ آج دل بے چین کیوں ہے؟ آج اڑی اڑی کیفیات کیوں ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمتوں کو اپنے سے دور کر دیا. اور اس کے برعکس وہ وقت کہ مغرب اور عشاء کے قریب کا وقت کہ جب شیطان اپنے گھروں کو جاتے ہیں, جب جنات راستوں سے گزرتے ہیں, تو اس وقت ہم اپنے پورے حسن کے ساتھ, پوری آرائش اور زیبائش کے ساتھ اپنے آپ کو سجا سنوار کے محفلوں کی زینت کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر دل بوجھل ہے تو ہوگا, اس لیے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کرنا تھا. تو لہذا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر قابو آ جائے, اور اگر آپ اپنی اولادوں, اپنے بچوں کے لیے یہ چاہتے ہیں نا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی وہ نہیں چاہتے ہوتے جو اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں. ہمیں اپنا وہ غم نہیں ہے جو بچوں کا غم لگا ہوتا ہے. ہائے بچے نیک ہو جائیں, ہم ہو گئے, بچے نمازی ہو جائیں, ہم ہو گئے. یعنی ہمیں کوئی نہ پوچھے, لیکن ہم اپنے بچوں کو نیک کروانا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک نقطہ ہے, کسی مرد کو, وہ آپ کا بیٹا ہو, وہ آپ کا بچہ ہو, وہ آپ کا شوہر ہو, بھائی ہو, جس کو اس کے نفس سے دور کرنا چاہتے ہیں نا, پھر اس کو آپ کچھ نہ کچھ وقت رات کو جاگنے کی دعوت دیجئے. پھر فرمائیں, نہ لکفن نہاری سبحن طویلا, آپ کے لیے دن میں بڑی سرگرمی ہے, بہت کام ہے آپ کو, نبوت کے کام, ایک ایسی مملکت کو سنبھالنے کے کام جو آپ کے سامنے آنے والی تھی. مکہ میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں, اس وقت آپ دیکھا جائے تو کوئی کام نہیں تھا سوائے دعوت کے, تبلیغ. 13 سال مکہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید رسالت اور آخرت سکھائی. کوئی ملک تھا ہی نہیں جس کی مینجمنٹ سنبھالتے, کوئی حکومت ہوتی, کچھ نہیں. وہ تو مدینہ میں جا کے سب ہوا. صرف ایک ہی کام تھا آپ کی مکی زندگی کا, دعوت, ابلاغ, انذار. دعوت دو, لوگوں کو پکارو, انوائٹ کرو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, ابلاغ, پہنچا دو اللہ کا پیغام, اور انذار, آگاہ کرو, وارن کرو, اور تبشیر, خوشخبریاں دو. میں سوچتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ جس کام کے لیے لگا دیا, صرف مکہ میں, اور مدینہ میں آ کے یہ سلسلہ رکا نہیں, صرف ابتدائی چند سال, 6 سال, صلح حدیبیہ سے پہلے کے جو سال تھے نا, وہ آپ مدینہ کے حالات کو سنوار رہے تھے. اندر کے مسئلے, منافقین سے مسئلے, آئے دن جنگیں, لڑائیاں, گھبراہٹیں, اس دوران آپ نے اپنی ٹیم تیار کی, صحابہ کرام کی, وہ خوب قسم کی تربیت کی گئی کہ کل پھر وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے. لیکن جو ہی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ معاہدہ ہو گیا کہ مکہ والوں سے اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, اطمینان ہو گیا. شکر ہے ہم ہوتے تو چھٹی مناتے, اب تھک گئے, اب لانگ ویکیشن پہ چلے جائیں, بہت کر لیا, کہا نہیں, چلو ایک نیا مشن. دنیا کے مختلف بادشاہوں کو, بڑی بڑی سپر پاورز تھی جو اس وقت کی, ان کو دعوت دینی شروع کر دی. دعوتی قافلے جا رہے ہیں. یعنی ہمارے دین کا جو فوکس دکھتا ہے نا, میں نے بہت سوچا اس بات پہ کہ بندہ مومن کا گول کیا ہے. دیکھیں میں اس شخص کی بات کر ہی نہیں رہی کہ جو دنیا کے تقاضے پورے کر رہا ہے, میں ایمان والے کی بات کر رہی ہوں, دیندار کی بات کر رہی ہوں. گول کیا ہے, ایمان والے کا مقصد حیات کیا ہے, اور وہ کیا ہے, نماز پڑھے. نہیں, ہمارا ایک بہت غلط فہمی ہے, جہاں دین کی بات آتی کہتے ہیں بس اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم نماز پڑھیں, اس لیے پیدا کیا کہ ہم روزے رکھیں, اور جہاں عبادت کی بات آتی ہے فوراً یہی باتیں کرتے ہیں, اور اسی لیے ڈسٹریکٹ ہوئے پھرتے ہیں. فوکس نہیں آج ہم, کوئی دین کا نیا کام پتہ چلتا ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تھوڑے دن ایک کرتے رہتے ہیں, پھر دکھتا ہے کوئی اور, کوئی اچھا اور کر رہے گا, چلو یہ بھی کافی رنگ رونق والا کام ہے, چلو اس پہ لگ جاتے ہیں, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دین کا نام لے کے بھی دین نہیں ملتا. آج لگتا ہے آپ کو دین ہے, کتنی مسجدیں ہیں, کتنے ادارے ہیں, آج کتنی عام ہے تعلیم, کتنی کیسٹ, سی ڈیز, آڈیوز, ڈی وی ڈیز, دیکھ لیجیے آپ تو, انٹرنیٹ نے گھر بیٹھے آپ کے لیے ادارے گھروں میں بنا دیے, لیکن کیا امت کی مجموعی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ دین پھیل رہا ہے, دین کا کام ہو رہا ہے؟ ہر سال آپ کس پورے پاکستان یا جو بھی دنیا کے مسلم ممالک ہیں وہاں سے فارغ ہونے والے طالب علموں کی تعداد دیکھ لیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال عالم کی ڈگری لے کے نکلتے ہیں. کوئی فاضل کا عالم فاضل کا ہوتا ہے, کئی قسم کے ہیں. الحمدللہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا, لیکن امت کو اس علم سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو گول دے کے بھیجا تھا وہ کیا تھا, قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ, آگاہ کرو. پہلی وحی کیا تھی, اقرا. کون سا اقرا, بسم ربی کا, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. وہ تعلیم جس میں رب کا ذکر ہو, چاہے وہ سائنس ہی ہو, ایسے طریقے سے تعلیم دو کہ لوگوں کو رب سے جوڑ دے. اور دوسری وحی کیا آئی, وانذر عشیرتک الاقربین, سورہ شورا کی آیتیں. اور اپنے قریبی گھر والوں کو آگاہ کرو, ڈراؤ, اٹھو, خود تو بچے اب دوسروں کو بچاؤ. اور یہی حکم سورت منافقون میں بھی آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے ڈراؤ. تو لہذا ایک ایمان والے کی زندگی کا گول کیا ہے, کہ لوگوں کو رب سے جوڑنا ہے. اور دیکھیے جو گول نہیں ہوتا نا, وہ بندہ ڈسٹریکٹ کیسے ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں منزل کیا ہے, بس نیکی کرنی ہے. نہیں, جب گول ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ پھر ہم بہترین قسم کے کام کریں گے. رمضان کا مہینہ ہر سال ہمیں یہی گول یاد دلانے کے لیے آتا ہے. اسی لیے یہاں بات کر دی گئی نفس کشی کی. خود کشی نہیں, نفس کشی. یہ طلب قابل غور بات ہے. اسلام نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اپنے آپ کو نہیں کر سکتے تو کسی اور کو کہاں کریں گے. لیکن انسان کیا چاہتا ہے, اپنے اندر کے نفس کو مارے. انشاءاللہ آج جو ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا اس میں آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ ہم بنے کہاں سے ہیں اور ہم ہیں کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں. تو بہرحال کیا فرمایا, اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور اپنے رب کا نام بلند کرو. اپنے نام بلند نہیں کرو, اپنے مسلک کا نام بلند نہیں کرو, اپنے اداروں کا نام بلند نہیں کرو, اپنے استادوں کا نام بلند نہیں کرو, رب کا نام بلند کرو. تمہاری زبانیں گنگائیں تو رب کے نام کے گنگائیں. تم لوگوں کو جوڑو تو رب کے نام سے جوڑو. اور خود کیا کرو, وتبتل الیہ تبتیلا. تبتل کا جو لفظ ہے نا بڑا ہی خوبصورت ہے. با تعلام اس کا روٹ ہے, انقطاع اور علیحدگی کے معنوں میں آتا ہے. قطع, جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا قطع, قطع تعلق ہی, کسی سے الگ ہو جانا. تبتل کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اور دعا مانگنے میں اتنا کھو جائے, اتنا یکسو ہو جائے, ہما تن متوجہ ہو جائے کہ اس کو اپنے ارد گرد کی خبر ہی نہ رہے. یہ رہبانیت سے مختلف چیز ہے. عیسائیت میں رہبانیت تھی, سب کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاؤ, جاؤ کسی کی بھی ذمہ داری نہیں, بیوی بچے بھوکے مرتے ہیں تو مرنے دو, جاؤ تم جا کے اپنا کام کرو. آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. اس لیے کہ رہبانیت تو تجرد ہے, یہ تو ترک دنیا کا نام ہے, اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام میں کیا پسندید ہے, تبتل. اور وہ کہ سب چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے تمہارے دل سے ان چیزوں کی محبت کم ہو جائے. رہو انہی کاموں میں, رہو اسی دنیا میں, کرو اپنی ذمہ داریاں ادا. تمہارے ہاتھ دنیا سے بھرے ہوں, تمہارے گھر کی باندھی ہو دولت, لیکن تمہارے دل تک نہ وہ پہنچے. تمہارا مال بڑھتا جائے, اس کے ساتھ تمہاری عاجزی بڑھتی جائے, اس کے ساتھ تمہارا شکر بڑھتا جائے, خوشی و خدو بڑھتا جائے. تم اللہ کی طرف لگ جاؤ, اتنا اسی مال کو اپنے لیے چپو بنا کر آخرت کی کشتی کو چلانے کی کوشش کرو. یہ مقصود ہے تبتل, اسی دنیا میں رہ کے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا. تو عزیز ساتھیوں, یہ تمہید تھی ہمارے رمضان کے لیکچر کی. ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ مختلف قسم کی سرگرمیاں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. آپ نے بھی کچھ تیاریاں تو کر ہی لی ہوں گی کہ رمضان کیا کرنا ہے اس میں, اور کیسے کرنا ہے, اور کیا بات ہے. تو کچھ باتیں مزید ہم کریں گے. اور اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کیا ہے, کائنات کا روزہ. غم کیوں کرتے ہو کہ تمہیں روزے کا حکم دیا, اللہ نے تو یہی حکم اس کائنات کو بھی دیا ہوا ہے. میں چاہوں گی کہ ایک قرآن وہی آیت پڑھ لوں جو رمضان کے بارے میں صرف ایک ہی موقع پہ قرآن پاک میں آتی ہے. اور یہ وہ خوبصورت عبادت ہے کہ پورے قرآن پاک میں بس ایک ہی جگہ ہے, سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183. نماز کا ذکر بہت دفعہ, حج کا ذکر بھی ایک سے زیادہ جگہ ہے, جہاد کا ذکر ہے, لیکن روزے کا براہ راست جو ذکر ہے وہ ادھر ہی ہے. کہیں اشارتاً ذکر اور ہو تو وہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شروع کرتی ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کس کو پکارا ہے, یہ کون لوگ ہیں, کیا ہم نے اس پکار کو اپنے دل پہ محسوس کیا. صحابہ کرام تو دل پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے جب یا ایھا الذین آمنو کی پکار لگتی تھی. سب کام چھوڑ کے کہتے تھے, غور سے سنو, تمہارے رب نے تم کو پکارا ہے, کیونکہ اس کے بعد یا تو کوئی حکم ہوگا یا کسی بات سے منع کیا جائے گا. ہم بھی تو کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں, اور کتنے قرآن ہمارے ختم پہ ختم ہوتے ہیں, اور کتنی دفعہ یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں. لیکن نہیں سوچتے. سب سے زیادہ سورت مائدہ میں ہے یہ حکم, یہ لفظ یا ایھا الذین آمنو, تقریباً 11 مرتبہ تو صرف سورت بقرہ میں ہے. کل 30 سے 35 دفعہ پورے قرآن پاک میں یہ لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, تمہیں تمہارے ایمان کے حوالے سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ تم بھی مان جاؤ, دل سے مان جاؤ. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام, تم پہ فرض کیا گیا روزہ رکھنا, یا روزہ مقرر کر دیا, فرض ہے, آپشنل نہیں ہے, چوائس نہیں ہے, لازمی ہے کہ تم کو رکھنا ہے. بہت بوجھل لگا, ہے کیوں, ہے مسلمان ہو گئے تب روزے رکھنے پڑیں گے؟ کہا نہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. حقیقت یہ کہ روزہ اسلام سے پہلے بھی معروف تھا. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا, اور کہتے ہیں کہ ان کی قوم پہ 2 مہینے کے روزے ہوتے تھے. اللہ نے تو ہمارے لیے یادے کر دیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی مکہ میں, تو قریش جاہلیت کے دور سے ہی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, 10 محرم کے دن کا روزہ. اسی عادت کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا, جو بعد میں مدینہ میں آنے کے بعد پھر 9 اور 10 یا 10 اور 11 میں بدل دیا گیا, کہ 10 کو رکھو, موسیٰ علیہ السلام سے محبت کی بنیاد پہ فرعون ڈوبا تھا, تم بھی رکھو, لیکن اس کے ساتھ 9 یا 11 ملا لو تاکہ یہود کی مماثلت سے بچ جاؤ. تو لہٰذا روزہ اس طرح سے موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے ابتدائی دنوں میں, یا نبوت ملنے سے پہلے کے جو دن تھے, اس میں غار حرا میں جایا کرتے تھے اور وہاں روزہ رکھتے تھے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ستو دے دیتی اور کچھ پانی دے دیتی, آپ اسی سے وہاں روزہ رکھتے, عبادت کرتے. لیکن اس وقت جو روزہ ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہے, وہ 2 ہجری میں فرض ہوا. اس کی پھر تدریج تھی جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں, لیکن بہت دلچسپ ہے. انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک کو باقاعدہ شروع کریں گے تو اس میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی, اللہ نے اگر چاہا تو. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, جب ان کو تورات ملنی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ چلے جاؤ. ابتدا میں 30 راتوں کی بات ہوئی, پھر 10 بڑھا دیے, کیونکہ جہاں دل لگ جاتا ہے نا, وہاں سے واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا. گئے 30 دن کے لیے تھے, 10 دن اور بڑھا لیے, 40 دن وہاں گزارے. اور وہاں کیا تھا؟ تبتل, سب سے کٹ کے رب کے ہو جاؤ. تورات ملنی تھی, بنی اسرائیل سارے جمع ہوتے, سب کے سامنے جبرائیل آتے, پروٹوکول ہوتا, جھنڈیاں لگاتے, کچھ آوازیں نکالتے, اور خوبصورت منظر ہوتا, تورات سجیوی سونے کے تشت میں آ جاتی. لیکن یاد رکھیے, ایسی حکمت والی چیزیں لوگوں کے بیچ میں نہیں ملتی. اللہ نے جس دل کو اپنے کلام کے لیے پاک کرنا ہوتا ہے نا, اس کو پہلے لوگوں سے الگ کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہم بھی چنے جائیں, ہمیں بھی پیغام آ جائے, آؤ تمہیں چن لیا, جیسے بی بی مریم کو چنا گیا, اللہ نے تجھے چن لیا, تجھے برگزیدہ کیا. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بی بی مریم کو یہ پیغام کب ملا, جب حجرے میں بیٹھ کے عبادت کر رہی تھی. ہم کہتے ہیں ہم مارکیٹ میں پھر رہے ہوں, شاپنگ مال میں ہوں, اور فرشتہ آ کے کہ آؤ بھائی تمہیں چن لیا. وہ فرشتے کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے تو چناؤ نہیں ہو سکتا, کوئی دنیا والا ہمیں چن لے تو اور بات ہے. تو لہٰذا ہر نبی نے روزہ رکھا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ, اور جب موسیٰ پہنچے اپنے وقت پر اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا. سورۃ اعراف کی آیت 143 ہے. تو وہاں آج بھی ان کی کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دن کو روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے, اور 40 راتوں تک یہ ہوا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تیسرے بڑے نبی جو ہمیں ملتے ہیں اس لحاظ میں, کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نبوت کے آغاز میں 40 دن کا روزہ رکھا. یہ اس کا ریفرنس جیوش انسائکلوپیڈیا ہے, اس کے اندر انہوں نے آج بھی یہ بات لکھی کہ جب یہ 40 دن کے روزے سے رہے نا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑی کا واز الہام کیا. ان کے ہاں ایک بڑا معروف ہے, پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ایک واز کیا تھا, تو وہ آپ کے پاس یعنی اوپر الہام کیا گیا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے تبتل اختیار کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کو موقع دیتا ہے کہ بھائی اب تم اس کتاب اس کے بوجھ کو اٹھا سکتے ہو. یہی کیفیت اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی. اور دیکھا جائے تو کائنات بھی تو روزے رکھتی ہے. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جن کو تم سے پہلے دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ تو کہا قرآن پاک میں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو کائنات کی بہت ساری ایسی چیزیں جو روزہ رکھتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ سال میں ایک دفعہ درخت بھی روزہ رکھتے ہیں, اور وہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ ان سے پتوں کا جھڑنا. پتے حسن ہے نا درخت کا, کھانا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بار ان کو خالی کر دیتا ہے. اس طرح جانور سال میں کچھ مہینے ایسے آتے ہیں کچھ جانوروں پہ کہ ڈی ہائیڈریٹ جیسے ہوتے ہیں نا, یعنی وہ ایک ایسے فیز میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کو کھانا پینا نہیں پڑتا. جو برفانی علاقے ہیں جانور برف میں چھپ جاتے ہیں, جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں جانور ریت میں چھپ جاتے ہیں, اور جب وہ موسم گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آتے ہیں. اور ہوائیں بھی ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال کیا, وہ سائخات. سائخات روزے دار عورت کو کہتے ہیں. سائخہ سائخون, گردش کرنے والے, بھاگنے والے اور روزہ رکھنے والے. اور ہواؤں کی ایک صفت ہے قرآن پاک میں جو آئی ہے, وہ کیا ہے؟ سائخون. رمضان جو ہے یہ اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے, اور اس سال آپ کے لیے ایک بڑی اتفاق کی بات ہے کہ آپ کے شمسی کیلنڈر کا بھی تقریباً نواں مہینہ ہے, تو اس سال آپ کے دونوں مہینے نویں ہو گئے. جی تقریباً اگست کے آخری دن ہوں گے تو آگے سپٹمبر میں چلا جائے گا. اب سوال پیدا آتا ہے, ہوتا ہے کہ رمضان یہ گھوم گھوم کے کیوں آتا ہے؟ اس کو بھی دیکھنا چاہیے نا, ایک ہی مہینہ ہو جاتا بس کافی تھا. اور اس کو رائج کیا تھا مکہ والوں نے, انہوں نے ایک بدعت نکالی تھی. اور وہ کیا کرتے تھے کہ رمضان کو ہر سال سردیوں میں لینے کے لیے ہر 3 سال کے بعد ایک مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے اپنے کیلنڈر میں, یعنی قمری کیلنڈر میں ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ بڑھا دیتے. اس کا نتیجہ کیا تھا کہ قمری اور شمسی برابر ہو جاتے, اور اس طرح رمضان جو تھا وہ ہمیشہ ہی بڑے پلیزنٹ ویدر میں آتا, بڑے اچھے موسم میں آتا. جیسے ہمارے ہاں جون کا مہینہ گرمی کے لیے معروف ہے نا, تو اس طریقے سے یعنی کچھ کیفیت تھی ان کے اندر رمضان کی. جب لفظ جو رمضا ہے نا, اگر اس کو بھی دیکھیں تو آپ یقیناً اس دفعہ تو کم از کم ضرور اس کی روح کو پانے کی کوشش کریں گے. رمضان کا لفظ ہے را میم دعات سے. رمضا کہتے ہیں جھلسا دینے والا اور جلا دینے والا. شدید گرمی کی جلن کو رمضا کہتے ہیں عربی میں. اسی طرح باریک ہونے کے لیے 2 پتھروں کے بیچ میں رکھ کر کوٹنا. سوچئے گا, چٹنی بنائیے کبھی, 2 پتھروں کے بیچ میں دھنیے پودینے کو رکھ کے پیستے ہیں نا, اس کیفیت کو رمضا کہتے ہیں عربی میں. کیا سکھاتا ہے رمضان؟ ہمیں بھی پیستا ہے, آج ہی سکھاتا ہے آج سی, یعنی بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے رمضان. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ شعوری روزے رکھے اور پھر گردن اکڑی رہے؟
پین نکال دے اس میں سے.
انسان کو عاجزی دلاتا ہے. اسی طرح عرب لوگ جو تھے نا, وہ رمضان جب گرمیوں میں روزے بھی رکھتے, پانی کی کمی کی وجہ سے اندر سے بہت گرم ہو چکے ہوتے تھے. اسی طرح لفظ رمضان کو ایک اور اینگل سے دیکھیے. ڈکشنری میں آتا ہے کہ بھیڑ, شیپ ہوتی ہے نا, بھال کے اندر رکھ کر بھوننا, روسٹ کرنا. کبھی آپ نے سکن کے ساتھ چکن روسٹ کی ہوگی؟ عموماً عرب کنٹریز میں تو سکن کے ساتھ کرتے ہیں. آپ اس طرح کبھی میٹ کو گلا کے دیکھیں, وہ اتنا سافٹ ہو جاتا ہے کہ ہاتھ لگائے ٹوٹتا ہے, اور اس کے سارے نیوٹرینس چیزیں ہوتی ہیں سب اس میں رہتی ہیں. تو اس کیفیت کو بھی رمضا کہتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ رمضان انسان کو اندر سے گلا کے رکھ دیتا ہے, کیونکہ گلا و گوشت بڑا نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان گل جائے, عربی میں اس کو صوم یا ساما سیام کہتے ہیں، رکنے کا معنی ہے چلنے پھرنے بولنے کھانے پینے سے رکنا. الخیل الصائم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا چارہ پانی بند کر دیا ہو. اب آپ پوچھیں گے وہ کون سا گھوڑا ہوتا ہے، تو یہاں نوٹ کیجئے گا کہ عرب لوگ جب جہاد کے لیے یا لمبے سفر پہ جاتے تھے نا، تو کئی دن پہلے اپنے گھوڑے کا کھانا پینا بند کر دیتے تھے. کیوں؟ کہ اگر رستے میں کہیں اس کو کھانا پینا نہ ملا تو یہ مری نہ جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی گھوڑا بنانا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ اتنی مضبوط ہو کہ اگر پانی نہ ملے کھانا نہ ملے تو یہ اپنے مشن سے نہ ہٹیں. اور اس قوم کا حال کیا کہہ لیں کہ وہ شاید خودکشی کرنے بھی جائے گی تو کھانا ساتھ لے کے جائے گی، پکنک پہ جاتی ہے تو کھانا ساتھ لے کے جاتی ہے، وہ مسجدوں میں آتے ہیں تو کھانا ساتھ لے کے آتے ہیں، وہ روح کی غذا کی تو بعد میں فکر کرتے ہیں، وہ پیٹ کی غذا کی فکر پہلے کر جاتے ہیں کہ کھائیں گے کیا، وہاں پیش کیا کریں گے. عربی میں رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہا گیا، یہ صبر کا مہینہ ہے. حارث بن مالک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک روزے کی خبر دیتے ہوئے کہتے ہیں، میں دنیا سے علیحدہ ہو گیا اور دن بھر پیاسا رہا. یعنی روزہ دو چیزیں مانگتا ہے، لوگوں سے تھوڑا سا ہٹ جائیں اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کریں. آپ دیکھیے کہ یہ جو گھوم پھر کے آتے ہیں نا روزے، اگر 34 ایئرس کوئی روزے رکھتا ہے نا مسلسل، جیسے آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو پچھلے 34 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہر سال 10 دن روزے پیچھے جاتے ہیں، تو ایک فگر کیا ہے کہ 34 ایئرز اگر کوئی مسلسل روزے رکھتا ہے نا تو وہ سال کے ہر دن پہ روزہ رکھ چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گرمیوں میں بھی اس کی عبادت ہو، سردیوں میں بھی اس کی عبادت ہو، لوگ اس کی ہر چیز کو، ہر موسم کو انجوائے کریں. اور 33 سال کے عرصے میں، یعنی 33 ایئرز کے عرصے میں پوری دنیا میں برابر کا وقت روزے کی حالت میں گزر جاتا ہے. مثال دیتی ہوں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں لمبے ہوتے ہیں. ناروے کو دیکھ لیجئے، کبھی اتنے لمبے دن، کبھی اتنی چھوٹے دن. ابھی ایک سال کی بات ہے نا، لیکن 33 سال جب کریں گے نا تو وہ پوری دنیا کے اور ان کا وقت برابر ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی دعوت دی. کیوں؟ کہ مومن کی نیکیاں موسمی نہ رہیں، ہر موسم میں اللہ کی بات کو ماننے کا شرف حاصل کر لے. آج بھی دیکھیے کہ مثلا آپ دیکھیے کہ آسٹریلیا میں جون جولائی کے دن خوب گرم ہوتے ہیں، وہ خوب سردی کے ہوتے ہیں، اور پوری باقی دنیا میں ٹھنڈک کے ہوتے ہیں. امریکہ میں اور پاکستان کا بالکل ڈفرینٹ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سا طریقہ ہمیں دے دیا کہ تم روزے رکھو اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا جو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہے. ہمارا جو جگر ہے نا، جس کو لیور کہتے ہیں انگلش میں، اس کے اندر کہتے ہیں کہ 1 گرام خوراک جاتی ہے نا تو یہ کام شروع کر دیتا ہے. اونلی 1 گرام کتنا ہوتا ہے آپ سوچیں؟ ایک چٹکی ہوتی ہوگی شاید، اتنا سے بھی ہم ایک چپس کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیتے ہیں نا تو ہمارا لیور کام شروع کر دیتا ہے. آخر اس غریب کو بھی تو آرام چاہیے، کیونکہ ہم جب کھانا نہیں کھاتے نا اس کے دوران بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. پہلے اپٹائزرز کہتے تھے، اب میں نے سنا اسٹارٹر کہتے ہیں. اچھا یہ اسٹارٹر ہے تو اینڈر کدھر ہے بھائی؟ اور اسٹارٹر ہی اتنا بڑا ہے تو اینڈر کہاں ہوگا اور اصل میل کہاں ہوگا؟ ایسے نہیں لگتا کہ بس میری زندگی کا مقصد، آگے آپ خود ہی سمجھ لیں. آج ہم کہاں کھو گئے؟ آج ہماری ترقی کیوں رک گئی؟ آج ہمارے پاس اللہ کے دین کے لیے ایک ٹائم کیوں نہیں؟ اللہ کی کتاب سننے کے لیے آنے کا وقت کیوں نہیں؟ مصروف بہت ہے، گھر کے تقاضے، کھانے کی باتیں. آج کیوں 4-4 گھنٹے پہلے افطاری بنانی شروع کر دیتے ہیں؟ کوئی سوچے تو صحیح، یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، یہ تو جنت میں جا کے ملنا تھا کھانوں کا اصل لذت، ہم نے کہا ہمیں دنیا میں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے اندر اس کی کچھ ایسا وقت رکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے انسان اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرے اور اس کو تھوڑا سا آرام ملے. پھر آپ دیکھیے کہ خون کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے نا روزہ جب ہم رکھتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے، اس سے ہمارے دل پر بوجھ کم پڑتا ہے اور دل صحت مند ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو ہماری ہڈیوں کا جو گودا ہے نا جس کو بون میرو کہتے ہیں کہ وہ اس میں حرکت شروع ہو جاتی ہے, اور جو ہی وہ حرکت کرتا ہے تو جسم کے اندر تازہ خون پیدا ہوتا ہے. اللہ نے کوئی سزا نہیں دی, اللہ نے ہماری جسمانی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس عبادت کا حکم دیا. اللہ ایسی عبادت کا حکم نہیں دیتا کہ ہم کر ہی نہ سکیں. دیکھیں ڈائٹنگ کے نام پہ کریں گے تو کوئی ثواب نہیں, اور عبادت کے نام پہ کریں گے تو فائدہ ہوگا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا جو روزہ ہمارے لیے رکھا وہ کیوں رکھا. اصل ایک اینگل تو ہم نے دیکھ لیا, اب دیکھیں گے دوسرا اینگل کہ روزہ جو ہے نا اصل میں ہماری تربیت کا نام ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا آ جائے. وہی لوگ کتاب کو اٹھا سکتے ہیں جن کو اپنے جذبات پر قابو ہوتا ہے. ہمارا یہ جو جسم ہے نا ہمیں دکھ رہا ہے, بظاہر یہ ایک جسم دکھ رہا ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ ہم دو چیزوں سے مل کے بنے ہیں. ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے ہماری روح. جسم ہمیں دکھتا ہے, روح ہمیں نہیں دکھتی. اس وقت بھی میں آپ سب کے جسم ہی دیکھ رہی ہوں نا, اور آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے, ہم کسی کی روح نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا یہ اگلی جو باتیں نا یہ بڑی تھوڑی سی رقیق سی باتیں, اس لیے آپ کو بہت فلی فوکس کرنا پڑے گا, اور سمجھ آ جائیں گی تو انشاءاللہ بہت ہی آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے. جی ہاں, اور لاؤڈ بولو, آپ کا پیچھے آواز نہیں آ رہی کیا؟ آپ پلیز تشریف لے آئیں, اگر ادھر کافی جگہ, ادھر آ جائیے. جزاک اللہ خیر. جی اب آپ دیکھیے یہ ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے جو ہمارے بارے میں ہمیں معلوم ہوگی. جی آپ پلیز. ہم جو نا دو چیزوں سے مل کے بنے ہیں, جسم اور روح. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی طرف برابر کی توجہ ہو, برابر ایون, چلو کم از کم. لیکن ہمارا جو جسم ہے نا یہ بگڑے ہوئے بچے کی طرح سپائل ہے, یہ ہماری زیادہ توجہ لے لیتا ہے. آپ دیکھیں ایک ماں کے دو بچے ہیں, حق کیا ہے کہ دونوں بچوں کی ایک ہی جیسی دیکھ بھال ہو, اس کو وقت دے, لیکن ایک بچہ بہت سپائل ہوتا ہے, وہ ماں کی زیادہ توجہ لے لیتا ہے نا. اسی طرح یہ جو ہمارا جسم ہے نا یہ سپائل چائلڈ ہے, بگڑا ہوا بچہ ہے, یہ ہماری زیادہ توجہ لے لیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم روح کے تقاضے نہیں نبھا سکتے. اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہ بےچارے نگلیکٹڈ چائلڈ کو بھی کچھ وقت دے سکیں. یہ جو بگڑا ہوا بچہ ہے اس کو ذرا سدھائیں, اس کا کھانا پانی بند کریں, تاکہ دوسرے جو ہیں وہ اس دوسرے کے پاس آئیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جسم اور روح کا بیلنس چیز ہے نا, روح غالب ہونی چاہیے جسم پہ. آپ یہ کہہ لیں کہ اس جسم کی مالک جو ہے نا وہ روح ہے, یہ جسم غلام ہے, یہ آج ہمیں ملا ہوا ہے کل نہیں رہے گا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں بنائی تھی, اس کو یہ جسم کے کپڑے پہنا دیے. موت کی صورت میں یہ جسم اترتا ہے اور ٹریش. چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں, جیسے کسی کو کوئی آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں, ایک پرل, کوئی موتی, کوئی ڈائمنڈ, کوئی کچھ بھی, اصل چیز کیا ہے؟ اصل جوہر تو وہ موتی ہے نا. آپ اس کو محمل کی تھیلی میں, ویلوٹ میں, کسی خوبصورت کاغذ میں لپیٹ لپاٹ کے پیش کرتے ہیں, آپ اس شخص کو کیا کہیں گے جو تھیلی میں اتنا کھو جائے, اسی کو سجاتا رہے, اس کو پکڑ لے اور اندر سے موتی کی کیئر نہ کرے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا, اس نے زیادتی کی نا. اللہ نے اصل میں ہماری روحیں بنائی تھی, اب دنیا میں وہ بھیجنی تو تھی نا, تو کہا چلو اس کو ریپ کر کے دے دیتے ہیں. کھلا دیتے ہوئے گفٹ اچھا بھی نہیں لگتا نا, ریپ کر دیتے ہیں. کسی کو براؤن پیپر میں ریپ کر دیا, کسی کو کالے میں کر دیا, کسی کو گندمی میں کر دیا, کسی کو سفید میں کر دیا, کسی کو پلین میں کر دیا, شفاف جلد, بے داغ حسن, کسی کو دھبوں والے میں کر دیا, کسی کو جھریوں والوں میں کر دیا. لیکن اس جسم کی بس جو قیمت ہے نا, اوقات ہے, وہ کیا ہے؟ کب تک؟ جب تک اس کے پرت کھل کے اندر سے موتی نہیں دکھتا. آپ بڑے پیار سے دیکھتے ہیں کسی نے گفٹ دیا, سبحان اللہ کیسی پیاری پیکنگ ہے, کیونکہ آج کل گفٹ سے زیادہ قیمت بعض دفعہ ریپنگ پہ لگ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں بس یہ تو میں کبھی نہیں پھینکوں گی, بڑے پیار سے بڑے تپاک سے اس کو آرام آرام سے کھولتے ہیں, پھر وہ کھل جاتا ہے, پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں, اوپر ریبن بھی اچھا ہے, اس کو سنبھالتے ہیں, پھول لگا ہوا اس کو بھی اتارتے ہیں, اندر سے ڈبیا نکلتی ہے, جو ہی ڈبیا کھولتے ہیں نا تو جو اندر چیز تھی اس کو دیکھتے ہیں, او واہ, جو ہی وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آتی ہے آپ کو یاد ہی نہیں رہتا ریپنگ پیپر کہاں گیا, کچھ دن ادھر ادھر رلتا رہتا ہے, بعد میں جس دن صفائی کرتے ہیں اس کو پکڑ کے ہاتھ میں مسئلہ اور بن میں. یہی ہمارے اس جسم کے ساتھ ہوگا, واللہ ہم اس دنیا میں چند دن جو اس جسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا, یہ صرف ریپ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ننگی کھلی روحیں نہیں بھیجنا چاہتا تھا, جب موت آتی ہے نا تو اس دن یہ موتی اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں. اللہ نے دنیا میں یہ دی, اللہ کو جو ہم سے مطلوب ہے نا وہ ہماری روحیں, اللہ اس کو پاک کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم کو اس کے قابو میں دے دیا تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرا ہاتھ, میرا ہاتھ, میری آنکھ, یہ لفظ جو میری ہے نا, یہ میں کون ہے, یہ روح ہے. یہ جو ہم بولتے ہیں نا میرا ہاتھ, میری روح, میرا, یہ میں جو ہوں نا یہ روح ہے, انا. اب آگے دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں بنائی, اتنی بات تو صحیح ہے نا, کچھ مشکل تو نہیں ہو رہی نا. اگلا سٹیپ, اگلے پوائنٹس میں لکھیں. اچھا اب آگے ہوتا کیا ہے, جسم اور روح کی کہانی تو سمجھ آ گئی, دونوں کے تقاضے بھی سمجھ آ گئے, اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, جو بیلنسڈ رویہ کیا ہے کہ جسم ہو ڈومیننٹ, یہ اس کا محتاج ہو اور روح غالب ہو. کہتے ہیں کہ روح جو ہے نا یہ بہترین, یعنی روح کیا ہے, ہماری آقا ہونی چاہیے اور جسم اس کا سلیو ہو, اور لیکن اس جسم کے اندر فطور ہے, وہی بگڑا ہوا بچہ یاد رکھے. یہ کیا کرتا ہے, یہ اس روح پہ حکم ڈالنے لگتا ہے. ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ جسم بدترین آقا اور بہترین غلام ہے. غلامی بہت اچھی کرتا ہے لیکن جب یہ آقا بن جاتا ہے تو یہ بہت غلط کام کرنے کی دعوت دیتا ہے. چلے میں آسان لفظوں میں آپ کو سکھانے بتانے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیے گھر ہے, آپ گھر کی مالکن ہے, آپ کے انڈر دو تین ملازم ہے نا, ایک کوئی کچن کا کام کرتی ہوگی, کوئی ایک صفائی کرتی ہوگی, کوئی ڈرائیور ہوگا, سو آن. عموماً ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں اس طرح کے ملازمین. کسی گھر کا نظام ٹھیک کب ہوتا ہے, جب گھر کی مالکن کا کنٹرول ہو, اپر ہینڈ اس کا ہو اور سب کام کرنے والے ورکرز اس کے انڈر ہو. کسی بھی مینجمنٹ کو دیکھ لیں, آپ مالکن کو چھوڑیں, کسی علاقے کا کوئی باس, کوئی مینیجر, آپ کسی جگہ کسی پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے وہ آپ کے ڈومیننٹ ہوں گے تبھی پروگرام چلے گا نا, ورنہ تو جس کا منہ جدھر سمائے گا وہ وہی کام کرے گا نا. بالکل اسی طرح ہمارے اس جسم پہ قبضہ ہونا چاہیے روح کا, اور جسم کام کرے وہ جو روح اس کو کہے. لیکن جب ہم یہ ضبط نفس اور ان چیزوں سے ہٹا کے جسم کو موٹا کر دیتے نا, کھلا کھلا کے اس کی باتیں مان مان کے, تو الٹ کہانی ہو جاتی ہے. جسم بن جاتا ہے آقا اور روح بن جاتی ہے غلام. اور یہ جو روح ہے نا پھر چیختی بہت ہے, چلاتی ہے, غلط کام بندہ کرتا ہے نا تو یہ اندر سے چوٹ لگاتی ہے. اور اسی روح کا دوسرا نام ضمیر ہے, کانشس. کوئی برا کام آپ کرتے ہیں نا تو یہ روح آپ کو ٹوکتی ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ سورت الاعراف میں کہتے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. یہ اللہ کی مہمان ہے, اللہ نے ہمارے جسموں میں اپنی طرف سے روح ڈالی, وہی بھی اللہ کی طرف سے آئی. یہ وہی جو ہے نا ریولیشن, یہ روح کی خوراک ہے. اب دیکھیں کہ کسی ملک میں دوسرے باہر کے ملکوں سے کوئی امبیسیڈرز, کوئی قاصد چلے جاتے ہیں نا, تو عموماً ان کا کھانا پانی بھی باہر سے ہی آتا ہے, وہ وہاں کا پانی نہیں پیتے, ان کو بوٹل واٹر پینے کی عادت ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا پاکستان میں, اگر کسی ویسٹرن کنٹری کا اگر کوئی نمائندہ, کوئی امبیسیڈر, کوئی پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر آتا ہے تو عموماً ان کا کھانا بھی وہیں سے آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ آج کے دور کی تو نہیں, پرانی بات یاد آ گئی کہ کسی حکمران کے بارے میں آتا تھا کہ اس کا پانی فرانس سے آتا ہے, کھانا اس کا کہیں سے آتا ہے. یہ کہانی تو چھوڑ دیں, لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ جہاں سے کوئی آتا ہے اس کا کھانا بھی وہیں سے آتا ہے. روح اللہ کی طرف سے آئی تھی, اس کی خوراک بھی اللہ کی طرف سے آئے گی, اور وہ کیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس لیے اس روح کو دینا تھا ہم نے وہ کہ جو اللہ کی مرضی کا تھا. آپ کہہ لیں کہ رمضان کا مہینہ روحوں کا اینول چیک اپ ہے. کیا روحیں بیمار تو نہیں ہو گئی؟ ان کو ٹیمپریچر تو نہیں ہو گیا؟ یہ روح کا جسم پر کنٹرول ہے یا جسم پہ اب روح کا کنٹرول ہو گیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ کیا نوکروں کا گھر پہ اتنا کنٹرول تو نہیں ہو گیا کہ وہ مالکن کی سنتے ہی نہیں اور وہ گھر سارا خراب ہونے لگتا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو ایک محاسبہ شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کیا کہ ہماری روحیں صحت مند ہے کہ نہیں. پہلے آپ بتائیں کہ آپ کو اپنی روح کی فکر لگی ہے کہ نہیں. مجھے تو اپنی بہت لگ گئی. کیا میری روح زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ پہلی بات. کیا میری روح بیمار تو نہیں؟ کیا یہ ویک تو نہیں ہو گئی؟ اس کو چیک کرنے کے کا ایک کرائیٹیرین ہے. اور وہ کیا کہ اگر ہماری روح تندرست ہے نا, صحت مند ہے, تو اس کی ایک نشانی ہے. اور وہ کیا کہ جب رمضان آتا ہے نا تو رمضان کے معمول میں اور عام دنوں کے معمول میں سوائے کھانے پینے کے اوقات کی تبدیلی کے کوئی زیادہ فرق نہیں آتا. یہ پہلا کرائیٹیرین ہے. صرف وقت تھوڑے بہت چینج ہوتے ہیں. نمازیں پہلے بھی پڑھتا تھا, بعد میں بھی پڑھتا ہے. جھوٹ سے پہلے بھی بچتا تھا, اب بھی بچتا ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ پہلے بھی تھا, بعد میں بھی تھا. کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا جس کو آپ کہہ لیں کہ زمین آسمان کا فرق پڑ جائے. یہ نہیں پڑتا. اختیار پہلے بھی تھی, اب بھی تھی. قرآن پہلے بھی تھا, اب بھی تھا. گناہوں سے بچنا تھا, اب بھی تھا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا جسم کمزور ہوگا اگر کھانا تھوڑا سا کم کھا لیا گیا, لیکن کوئی جان پہ نہیں بن جائے گی. یہ ہے علامت صحت مند روح کی. ہم میں سے جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا روزے کی حالت میں, تو سمجھ لیں کہ الحمدللہ روحیں ٹھیک ہیں, چیک اپ ہو گیا اور روحیں بالکل ٹھیک ہیں, ان کو کوئی بیماری نہیں ہے. آپ کی روح صحت مند ہے. اور روح کی صحت مندی کا دوسرا نام تقویٰ ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہاری روحیں صحت مند ہو جائیں. ایسی روح جو ہوتی ہے نا, پھر یہ جسم پہ قابو پا لیتی ہے, خوب مضبوط اپنی بات منواتی ہے. اٹھو, نماز پڑھو, اٹھو, جھوٹ نہیں بولو. یعنی یہ انسان کے اوپر اپنا فل کنٹرول رکھتی ہے, اور یہی صحیح طریقہ ہے. پھر ایسا بندہ اپنی اس روح سے ڈرتا بھی ہے, فوراً اٹھ جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس ایک دوسری طرح کی کیفیت ہے. رمضان آیا, لگا قید آ گئی. ہائے رمضان آ گیا, پابندیاں. رمضان کا روزہ رکھا, جو معمول تھا نا پہلے کا, بے اختیاری طور پہ اس طرف چلنے لگے. پھر یاد آتا ہے, ارے نہیں نہیں, توبہ توبہ, یہ تو رمضان ہے. پھر اس کو باندھ کے رکھتے ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے تو کوئی اور معاملہ سامنے آ جاتا ہے. پھر وہ نہیں, استغفار تو مجھے, میں تو بھول ہی گئی تھی یہ روزے ہیں. اور اس طرح شدت سے رمضان کے گزرنے کا انتظار کرتی ہے وہ روح. تو سمجھ لیجئے کہ یہ بیمار روح ہے, اس کو انجیکشن کی ضرورت ہے, اس کو ڈرپ لگانے کی ضرورت ہے. اس روح کو کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ روح کسی وقت بھی موت کے گھاٹ اتر جائے گی. اس روح کی زندگی خطرے میں ہے. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. وجہ کیا کہ سارے سال اس کو ٹھیک کھلایا پلایا نہیں. اس کو وہ ہدایت کی کتاب, وہ اللہ کی رحمت دی نہیں جو اس کی طلب تھی. اس کی ڈائٹ نارمل نہیں تھی. آپ نے جسم کو تو کھلا دیا اور روح کو بھوکا رکھا. نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کی روح بھوکی رہی. دیکھیے, تین طرح کے ڈس آرڈر ہوتے ہیں. دو ہمیں دکھتے ہیں, ایک نہیں دکھتا. مثلاً ایک شخص ہے جو جسمانی طور پہ ہینڈی کیپ ہوتا ہے. ہوتا نا, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فزیکل کوئی ریٹارڈ ہے, ہاتھ ٹیڑا ہے, پاؤں میں نقص ہے, کوئی بساکھی کے سہارے چلتا ہے. ہم دیکھتے ہیں, آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ جس میں ہم بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے جسمانی طور پہ بیمار ہے. ایک دوسری بھی بے قاعدگی ہوتی ہے, وہ مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے. ذہنی طور پہ کوئی خراب ہوتا ہے. اب یہ آنکھوں سے نہیں دکھتا, لیکن ہوتا ہے. کسی کا ذہن خراب ہے، اب وہ ہمیں نہیں دکھتا لیکن کچھ حرکتیں ہوں گی، کوئی دیوانگی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کچھ ایسی ہے، پتہ چلنے لگتا ہے بعد میں. اسی طرح ایک تیسرا بھی ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس کو اسپرچل ڈس آرڈر کہتے ہیں. روح بیمار ہوتی ہے جب انسان کی روح گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے نا، تو وہ مفلوج ہو جاتی ہے. میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہی تھی لیکن سمجھانے کے لیے کہ شاید کچھ لوگوں کو انگلش کا لفظ سمجھ نہ آئے، کہ کچھ روحیں مفلوج ہو جاتی ہیں، ہینڈی کیپڈ، اسپیشل، ڈسیبلڈ. یہ کون سی روحیں ہوتی ہیں؟ جو گناہوں میں کثرت سے ملوث ہو اور استغفار کا موقع بھی نہ ملے. اور پھر یہ بھی یاد رکھے کہ گناہوں کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے نا تو براہ راست جسم کو نقصان پہنچتا ہے، مثلا شراب پینا، سگریٹ پینا، گناہ ہے نا، اور جسم پہ اثر بھی آتا ہے، لنگز خراب ہو جاتے ہیں، اور جو بھی کام ہوتے ہیں. لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا فزیکل سینس میں. مثلا آپ جھوٹ بولیں، شوق سے بولیں، آپ کی زبان میں درد نہیں ہوتا، آپ کا منہ نہیں تھکتا، آپ غیبت کریں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن ان گناہوں سے آپ کی روح پہ زخم آتے ہیں. کچھ چیزوں سے جسم گندا ہوتا ہے، جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کی روح بیمار ہوتی ہے. پھر اگلی بھی چیز نوٹ کر لیجیے، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح یہ ہمارا ظاہری فیچر ہے نا، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، جسم ہے، اسی طرح روح کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، روح کے بھی کان ہوتے ہیں، روح کے بھی ہر چیز ہوتی ہے جو ہمارے اس کے اندر ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس روح کو گناہوں میں ملوث کرتے ہیں نا، مثلا اپنی آنکھوں کو کوئی غلط چیز دکھاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. جب ایک لمبا عرصہ آپ کا آنکھوں کو کوئی غلط چیز ہی دکھاتے رہے، صحیح چیز نہ دکھائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آنکھیں اندھی. جب زبان سے گندی گناہ کی باتیں، فحش، عجیب و غریب باتیں پیش کرتے ہیں نا، تو ہماری روح کی زبان جو ہے نا وہ گونگی ہو جاتی ہے. اور جب کانوں کو غلط چیزیں سناتے رہتے ہیں نا، تو ہماری روح بہری ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، ڈیف، ڈم، سم من، بک من، ام یون، فہم لا یرجون. شروع شروع میں روح ٹوکتی ہے، آپ کو برا کام کرتے ہیں نا تو آپ روح ٹوکتی ہے جسم کو، یہ کیا کر رہے ہو، مت کرو، اچھی بات نہیں ہے. لیکن جب جسم اس کی نہیں سنتا نا، تو وہ ٹوکنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ روح بڑی غیور ہے، اس کو بڑی غیرت آتی ہے، بہت سینسٹیو ہوتی ہے ہماری روح، حساس ہے، سینسٹیو ہے. اسی کا دوسرا نام ضمیر ہے. جب اس کو بار بار کہا جائے نا، چپ کر جاؤ، چپ چپ، تو یہ کہتی ہے میں نہیں بولوں گی، پھر گونگی ہو جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں، مثلا اس وقت میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں محبت سے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو، کہ آپ میں سے کوئی ایک ساتھی کھڑی ہو کہ مجھے کہ چپ کر جائیں، کوئی ضرورت نہیں آپ کی ان باتوں کی، کیا خیال ہے میں دوبارہ بولوں گی؟ میرا خیال ہے کوئی دل کوئی لگی ہو کی تو بولوں گی، ورنہ میں کہوں گی نہیں تو نہ سے، جب آپ کو سننا نہیں تو مجھے سنانا نہیں ہے. یہی حال روح کا ہوتا ہے. شروع شروع میں جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو روح پہ چوٹ پڑتی ہے. روح جسم کو کہتی ہے بری بات ہے، یہ کیا کیا، شرم نہیں آتی، ایسے کام کرتے ہیں، مسلمان ہو کے یہ کرتے ہو، مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے، مسلمان لڑکیاں یہ کرتی ہیں. لیکن جسم آگے سے کہتا ہے چپ، مجھ سے نہیں کہو، میں نہیں بولتا، خاموش، مجھے زیادہ پتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ سم من بک من ام یون فہم لا یرجون. دیکھیے ابو جہل اور ابو لہب کیا آنکھوں کے اندھے تھے؟ کیا ان کے کان بہرے تھے؟ نہیں، یہ وہی تھے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے تھے کہ ان نقلا تسمع الموتا، اے نبی تو مردوں کو نہیں سنوا سکتا، مردے نہیں سنتے. اس طرح یہ بھی نہیں اب آپ کی سنیں گے، یہ جو کافر اس کو قرآن پاک میں کئی جگہ مردے سے تشبیہ دی ہے، وہی بات جس کو سن کے ایمان والوں کے دل ہرے ہوتے ہیں، وہی محفلیں جہاں بیٹھ کے دل روتا ہے اور دل چاہتا ہے ہم اور سنیں. اور کچھ ایسی روحیں بھی ہوتی ہیں ان کا دل ہی نہیں لگتا، ان کو پابندی لگتی ہے، ان کو برداشت نہیں کرنا آتا کہ ہم یہ برداشت کریں، نہیں نہیں یہ نہیں ہم سے ہو سکتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ گونگا بہرا رہ جاتا ہے. چلے اگلا بھی ایک پوائنٹ نوٹ کریں، جسم اور روح کے تقابل میں، کہ جب جسم زندہ ہوتا ہے نا تو کھانا مانگتا ہے نا، خوراک کھاتا ہے. آپ آئے ہوں گے تو کھانا کھا کے آئے ہوں گے نا. صبح آپ اٹھیں تو آپ کے اندر سے ایک تڑپ آتی ہے نا، اور جب آپ جاگتے ہیں تو پھر آپ کو بھوک لگتی. سوتے رہیں تو بھوک نہیں لگتی، آپ 12 بجے تک سوتے رہیں آپ کو بھوک نہیں لگے گی، لیکن جو ہی آپ جاگتے ہیں تو آپ کو بھوک لگتی ہے. جس طرح جسم زندہ ہوتا ہے نا تو خوراک مانگتا ہے، اسی طرح جب روح زندہ ہوتی ہے نا تو وہ قرآن مانگتی ہے، پھر تڑپتی ہے، پھر ترستی ہے. اور اگر روحیں مر چکی ہونا تو ان کے دل میں قرآن کی کوئی طلب نہیں ہوتی. ہمارے لیے ایک معیار آ گیا کہ اگر ہمارے اندر قرآن کی طلب نہیں تو جان لیجئے کہ روحیں مردہ ہو چکی ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے لا تعمل ابصار ولاقن تعمل قلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. اور ایسی اندھی روحوں کے ساتھ کل قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ سورت بنی اسرائیل کی آیت 97 میں آتا ہے وَنَخْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ اُمْيَمْ وَبُكْمَمْ وَصُمَّ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمْ. اور ہم لائیں گے ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر، اندھے، بہرے اور گونگے بنا کر، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس نے اپنی روح کی کتنی حفاظت کی، کس نے اپنی اس روح کو گناہوں میں ڈالا. میرے اور آپ کے لیے ایک معیار آ گیا، کتنی طلب ہے اس قرآن کی میرے دل میں، کیا دیکھنا چاہتی ہوں اس سے، کیا مانگتی ہوں اس کے لیے، کیا ہے طلب. اگر قرآن کی طلب ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہے نا تو سمجھ لیں ہماری بھوک مر چکی ہے. کسی انسان کی بھوک مرتی ہے تو اس کے سامنے سونے کے لقمے رکھ دیں وہ نہیں کھاتا، بلکہ اور فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، اور غصہ آتا ہے اس کو کیونکہ کھا نہیں سکتا. اسی طرح جن کی روحیں مردہ ہو جاتی ہیں نا وہ قرآن کی محفلوں میں یا اس کا تذکرے سے بے چین ہونے لگتے ہیں. وہ خود نہ فائدہ اٹھائیں وہ دوسروں کو بھی نہیں اٹھانے دیتے، کیونکہ ان کے اندر سے گلٹ اٹھتا ہے، یہ کیا، میں کیوں، ایسے کیوں اور ویسے کیوں. تو لہذا ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں کہ میری روح کس حالت میں ہے، اس کو کوئی بیماری تو نہیں لگی. جسم کی بیماریوں کے شاید 101 سے بھی زیادہ نام ہوں گے، ایسے ہی ہے نا. جسم کو جو بیماریاں لگتی ہیں اس کے کتنی نام ہیں. آپ جسم کے ایک ایک عضو کی بیماریوں کے نام دیکھ لیں، کہیں ہارٹ کی ہے، کہیں انجائنا ہے، کہیں آپ کی کڈنیز، لیور، کہیں بخار، کہیں زکام، نزلہ. اسی طرح روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، کئی قسم کی بیماریاں، اور جب ان کا بر وقت علاج نہ کیا جائے نا تو روحیں مر جاتی ہیں. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا نفس اپنی اصل کے اعتبار سے برائی کی دعوت دیتا ہے. سورہ یوسف میں 13 پارے کی پہلی آیت ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ نَفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں کہتا، نفس تو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے. یعنی یہ کون سا نفس ہے جو شیطان کی صورت میں موٹا ہو گیا، اندر دوسرا نفس بیدار ہوتا ہے، نفس لواما. سورت قیامہ میں بھی آتا ہے نا والنفس اللواما، ملامت کرنے والے نفس کی قسم. جو ہی نفس امارہ کے تقاضے شروع ہوتے ہیں نا برائی کی دعوت کے تو فوراً نفس لواما اٹھتا ہے، خبردار ایسا کیا، بری بات ہے. یہ جو نفس لواما ہے نا یہ ہماری روح ہے، اور یہ جو نفس امارہ ہے نا یہ ہمارا جسم ہے، کھاؤ پیو عیش کرو موٹے ہو جاؤ. دونوں میں جس کی بات مان جائے، اگر نفس امارہ کی مان لی جائے تو بندہ بن گیا، کیا بنا بتائیے، ناکام ہو گیا، وہ برائی کا علم بردار بن گیا. اور اگر نفس امارہ دب گیا اور نفس لواما آگے آ گیا تو کیا بن گیا، ایک تیسرا نفس، نفس مطمئنہ. اور یہ نفس مطمئنہ پھر زندگی میں اطمینان والی زندگی. پھر اللہ تعالیٰ کو سورت نحل میں کہتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ ہم اس کو زندگی دیتے ہیں پاکیزہ زندگی. ایمان والی زندگی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، اندر تک روح کی گہرائیوں تک ٹھنڈک اترتی ہے. دنیا میں اپنے سب سے زیادہ خوش قسمت ہونے کا احساس اٹھتا ہے دل میں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. پھر وہ شکوں والا دل لے کے نہیں جیتا دنیا میں, وہ اس رنگ میں نہیں جی رہا ہوتا کہ ہائے میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا, اس کو اپنا کچھ پسند ہی نہ ہے, وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا, اس کی زندگی میں دوائیوں کا نام نشان نہیں ہوتا, اس کو ٹرنکلائزرز نہیں کھانے پڑتے, اس کو دوائیاں کھا کھا کے سونا نہیں پڑتا, وہ تو بیٹھا بیٹھا بھی سو جائے گا کیونکہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اس کے برعکس نرم گدوں پہ سلا لے, نیند کہاں ہے, ہر کچھ مہینے بعد مارکیٹ میں نئے گدے آ جاتے ہیں, یہ آپ کو گدگدی کریں گے, یہ آپ کو آپ مڑیں گے تو یہ آپ کے ساتھ مڑ جائیں گے, یہ آپ کے جسم کے ساتھ فٹ ہو جائیں گے, یہ پلو ادھر رکھ لیں تو یہ ہو جائے گا, یہ ادھر رکھ لیں تو یہ ہو جائے گا, لیکن نیند کون سا پلو دے گا, نیند ہی نہ آئے آپ کو تو آپ کو کہاں سے ملے گا. اور آپ اس کو ایک اور اینگل میں دیکھیے, رات کا وقت ہو بالفرض آپ کو نیند نہ آئے, آپ کہتے ہیں چلو لیٹی میں اٹھتی ہوں, وضو کرتی ہوں, تھوڑا سا قرآن پڑھ لوں, نفل پڑھ لوں, پہلے تو اٹھنے کی نہیں ہوگی, نہیں نہیں پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن آپ اٹھ ہی جائیں ہمت کر کے, آپ وضو کر کے قرآن پاک کھولیں, ہوگا کیا, چند منٹ کے بعد آپ کی آنکھیں کھلیں گی اور آپ سو جائیں گے. اور اگر اس کے برعکس آپ نے کیا کیا ہوتا کہ جو ہی آپ کو نیند نہیں آئی تھی, آپ کہتے ہیں چلے کافی دن سے رکھیے ایک فلم دیکھ لوں, ویسے اب رمضان آ رہے ہیں پھر تو دیکھ ہی نہیں سکنا, ہاں آپ لگا کے دیکھیں تین گھنٹے چاہے ہاں جائیں گے آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا, وہ فرق کیا ہے, وجہ کیا ہے, ہاتھ کھڑا کریں گے اب آپ لوگ, بولیں گے نہیں, اس کی وجہ کیا ہے, قرآن سنا تو نیند آ گئی, اور اپنی کوئی مووی لگا لی تو نیند اڑ گئی, شیطان آ جاتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں, جنہیں آپ چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن شیطان جو آپ کو نیکی کا کام نہیں کرنے دیتا, ٹھیک ہے, اور کوئی, ایک منٹ جی ادھر پیچھے سے کوئی, جی آپ, سمجھ نہیں آ رہا ہوتا قرآن, بہت اچھی بات کہی انہوں نے, اس لیے بھی نیند آ جاتی ہے کیونکہ ایک دفعہ آپ سمجھ کے پڑھنا شروع کریں آپ تو کھو ہی جائیں گے, وہ تو کہانی سے بھی زیادہ مزہ آئے گا. جی آپ شاہین, جی روح بیمار ہے, ٹھیک ہے, یہ آن لائن سے بھی کچھ پڑھتے, جی یہ کہہ رہی ہیں کہ پھولوں کے بستر پہ بھی نیند آ جاتی ہے, انٹرسٹ کی بات ہے, دل کو سکون ملتا ہے لیکن کانٹوں کے بستر پر نہیں, قرآن سن کر روح مطمئن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے شاباش, اور قرآن دل کو سکون دیتا ہے, غذا ہے, روح کو سکون ملتا ہے, چلے ماشاءاللہ آپ سب نے جو لکھا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں, بات واضح ہو جائے گی, آپ صبح سے اٹھے ہوئے تھے خوب بھاگ بھاگ کے کام کر رہے تھے, اب آپ نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا, گھر صاف کیا سب کیا, جو ہی دوپہر کا وقت آیا اور آپ نے ماشاءاللہ بھرپور قسم کا لنچ کیا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیوں نیند آئی, جی جی بالکل, انہوں نے کہا کہ نیند آ جاتی ہے, یہ بتائیں نیند کیوں آتی ہے, کہ جسم کو خوراک ملی نا, تو جس طرح کھانا کھا کے جسم کو نیند آتی ہے نا, اسی طرح قرآن سن کے روح کو نیند آ جاتی ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ ایک اور بات اگلی نوٹ کیجیے, اور جو پوائنٹس میں نوٹ کریں وہ بتا دیں ہم نے کتنے پوائنٹس کیے ہیں, ایک آخری بات یہ روح اور جسم کا تقابل کر کے پھر انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو شامل کروں گی بیچ میں, ایک بات اور کہ دنیا میں ہمیں جسمانی وجود دکھتا ہے, سب کو دکھ رہا ہے, روح نہیں دکھ رہی, ایسی ہے نا, قیامت کے دن معاملہ الٹ جائے گا, جیسے آپ کی ایک سیدھی قمیض ہے نا تو آپ اس کو اتارتے ہیں تو وہ الٹی ہو جاتی ہے نا, قیامت کے دن جسم غائب ہو جائیں گے, یعنی موت کی صورت میں ہمارے جسم غائب ہو جاتی ہیں, اسی لیے آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ مرتا ہے موت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روح جو ہے نا اس کے جسم سے نکل کے, اگر اس نے اس سے اچھے کام کرائے ہوتے ہیں, نیکیوں کی دعوت دی ہوتی ہے تو وہ اس کو دعا دیتی ہے کہ اے میں اچھے جسم میں تھی اور تو نے میری بڑی حفاظت کی, میں تجھے دعا دیتی ہوں کہ جیسے تو نے مجھے گناہوں سے بچایا تو نے میری حفاظت کی تو اللہ تیری بھی حفاظت کرے. اور دوسری روح جو جس کو جسم نے خوب مارا کوٹا ہوتا ہے اور جس کے زیادتیاں ظلم کی ہوتے ہیں وہ باہر نکل کے دعا بد دعا دیتی ہے کہ میں بدترین جسم میں تھی اور تو نے میرا بڑا برا حال کیا, میں تجھے بد دعا دیتی ہوں کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا اب تیرے ساتھ بھی وہی ہو. یہ تو معاملے کھلیں گے کل قیامت کے دن, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب نفس ملائے جائیں گے. زوجہ کیا ہے؟ زواج، شادی کو کہتے ہیں، ازواج مطہرات، زوجہ، ملانا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن روحیں ملیں گی، ایک دفعہ پھر اتصال ہونا ہے. دیکھیں موت کی صورت میں یہ بند کھل جاتا ہے، آج جسم کے اندر پے کے روح دکھ نہیں رہی. اللہ چاہتا تھا اس کو سجاؤ، اس کو سنوارو، اس کو زندہ رکھنے کے لیے جسم کو بھی کھانے پینے کا عادی کر لو، کچھ کھا لو تاکہ تم روح کے تقاضے پورے کرو. موت کی صورت میں یہ بند کھلتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ کوئی بتائے کہ قرآن پاک کی دلیل؟ والنازیات غرقا والناشطات نشتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈوب ڈوب کے جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم، اور وہ جو جان کے بند کھولتے ہیں، یہ بند کھلتے ہیں، ایک ایک جوڑ میں سے روح نکلتی ہے. جیسے آپ اپنے بال کھینچتے ہیں نا، یہ جو پلکنگ ہوتی ہے یا جو آپ ویکس کرتے ہیں، یہ آپ کے ایک ایک بال کی جان نکلتی ہے. اسی لیے تو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ ننگے بدن پہ 313 تلواریں چلیں تو اتنی تکلیف روح کے وقت، موت کے وقت ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت نہیں کریے، آپ کے بال چٹی ہیں نا، اس میں دھاگا اٹک جائے یا تھوڑا سا آٹا لگ جائے، کوئی چیز لگے اور آپ اس کو کھینچے تو کیا ہوتا ہے؟ چیخ نکل جاتی ہے نا. اسی طرح یہ بھی اگلی بات نوٹ کیجئے کہ جو روحیں ہیں نا ہمارے جسم میں گندی ہوئی ہیں، کھلی نہیں، ڈال دی ایک ڈبے میں ڈالی ہوئی اور وہ کبھی نیچے چلی جاتی ہے کہ اوپر، گندی ہوئی ہے. جیسے آٹا گوندتے ہیں اور اس میں بال گن جاتا ہے نا، جس وقت یہ روح اور بدن کے بند کھلتے ہیں نا، اس وقت اس کو کہتے ہیں نزا کی سختیاں. یہ ہے موت کی سختیاں. کل روحیں دکھیں گی موت کی صورت میں، جب بندہ مومن قبر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ اپنا حشر دیکھتی ہے، پھر وہ انتظار کرتی ہے نیک روح کہ اچھا اللہ کرے جلدی موت جلدی نکلے، میری یہ قیامت آئے اور میں اس جنت میں جاؤں جو مجھے دور سے دکھا دی گئی. اور کافر کی روح چھپتی پھرتی ہے کہ اللہ کرے کبھی قیامت نہ آئے اور میں کبھی واپس نہ آؤں، میں جو برا حشر دیکھ آئی ہوں مجھے کبھی وہاں نہ لے جائے. تو لہذا اب ہم سب کے سامنے میرا خیال ہے کہ گول واضح ہے. ماں کہتی ہے میرے بچے کو بھوک نہیں لگتی، یہ کھاتا نہیں ہے، یہ پیتا نہیں ہے، وہ اس کے منہ میں ڈالتی ہے وہ اگل دیتا ہے. پھر اس کا کیا علاج دیتے ہیں ڈاکٹر کہ کھلاؤ، کھانا کھلاؤ؟ نہیں، اس کا علاج کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کی بھوک بڑھاؤ، اس کو پہلے بھوک لگے گی پھر کھلاؤ، ورنہ تو جتنی دفعہ ڈالو گے اتنا خود ہی صاف کرنا پڑے گا، وہ تو وومٹ کرتا رہے گا. یہی کام کرنا ہے ہم نے. ہم لوگوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن ہو رہا جو، قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھو، یہ ہے وہ ہے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. دیکھیے جس کی بھوک ختم ہوتی ہے آپ اس کے سامنے قورمہ بریانی بھی رکھ دیں تو اس کا دل نہیں چاہے گا. جو کام کرنا ہے نا وہ کیا ہے کہ لوگوں کی بھوک بڑھانی ہے. اور اپنا غم لگا ہے نا، فکر تو لگ جاتی ہے نا بندے کو، تو دیکھیے مایوس نہیں ہونا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَمُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد. جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے نا، وہ دلوں کی مردہ زمین کو بھی زندہ کر سکتا ہے. بس ایک شرط ہے، جو وہ کہتا ہے مانتے جاؤ. جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، وہ کہتا ہے بیماری تو بہت بڑی ہے لیکن کیا جو بات میں کہوں گا اس کو مانو گے؟ تو کہا ہاں مانیں گے. کہا پھر ٹھیک ہے تمہارا علاج ہوگا. اور صرف دوا نہیں دیتا، ساتھ کچھ پرہیز بھی دیتا ہے. یہی کلیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہم کو دے دیا. اور وہ کیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ لفظ بتانا چاہ رہی تھی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. دو کام تم کر لو، میری دعوت کو قبول کرو، کرو کوشش کرو، پڑھو بسم اللہ، پڑھو آؤ. دیکھیے کوئی کھانا نہ کھائے نا تو آپ پھر پیار سے، جو بھی ماں ہوتی ہے یا بہن یا بیوی کہتی ہے، آپ کوشش تو کریں، آپ ایک لقمہ تو توڑیں اور دیکھیے گا نہ دل چاہ تو چھوڑ دیں. اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ بھی واقعی نہیں کھانا چاہ رہے ہوتے، جو ہی کسی کے رغبت دلانے پہ لقمہ توڑتے نا تو پھر مزہ بھی آنے لگتا ہے. پھر ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے کسی کی بھوک بڑھانے کا، آپ اس کے سامنے کھانا شروع کر دیں، جو ہی وہ خوشبوئیں اٹھیں گی نا تو خود ہی ہاتھ کھلنے لگے گا. حکم کو نہیں برداشت کرتا بلکہ اور غصہ آتا ہے. اس لیے اگر ہم خود مردہ ہو چکے ہیں تو پہلے اللہ سے وعدہ کریں. کچھ ہدف مقرر کرتے ہیں اس رمضان کے, کرنے چاہیے ٹارگیٹس. ہدف کیا ہوتا ہے؟ ٹارگیٹ مین کیا, اس کو اور کیسے آسان بولیں گے, یعنی گول کہہ لیں, یعنی کچھ گول ضرور رکھیں. پہلی چیز ترجیحات کو مقرر کرنا ہے. یعنی یہ چیک لسٹ ہم 10 پوائنٹس بناتے ہیں, انشاءاللہ یہ پوائنٹس لکھ کے آپ اپنے گھروں میں بھی لگا سکتے ہیں اور آپ پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں گے کہ میں نے کیا کھویا اور میں نے کیا پایا, کتنا کھویا اور کتنا پایا. فرسٹ تھنگ کیا ہے کہ ترجیحات مقرر کرنی ہے. وہ کیا ہیں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. یعنی فرسٹ تھنگ کمز فرسٹ, جو چیز پہلے ہے نا اس کو پہلے رکھنا ہے. مراد کیا ہے کہ سب سے پہلے فرائض کی طرف توجہ دوں گی. دیکھیے ایک بہت بڑا المیہ ہے آج کی ہماری امت کا, فرائض کی اتنی پرواہ نہیں, سنتوں اور نفلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے والوں کا رش دیکھ لیں اور اسی دن 2 گھنٹے پہلے فجر کی جماعت میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہوتے ہیں. عید کی نماز جو سراسر سنت ہے اس کے لیے فکر کتنی ہے, تراوی کے لیے کتنے لوگ آنے والے ہیں مسجدوں میں, اور ہو سکتا ہے اسی دن عشاء کی نماز پہ آنے والے تھوڑے ہوں. ظہر کو دیکھ لیں, عصر کو دیکھ لیں, جمعے کی نمازوں کے بعد اگلے دنوں میں باقی نمازوں کو دیکھ لیں. تو فرسٹ تھنگ کیا ہے کہ میں نے اپنے فرائض ٹھیک کرنے ہیں. پھر یہاں پھر وہی مثال دوں گی آپ کو روح کی. جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کیا دینا ہوتا ہے؟ بیمار بندے کو خوب کھانا کھلاتے ہیں, دوا چاہیے ہوتی ہے نا. اب ایک سسک, کیا آپ بیمار بندے کو زردہ بریانی کھلاتے ہیں؟ اور الٹا پڑے گا. آپ بہت ہائی فوڈ کھلائیں گے, وہ اس کا سٹمک نہیں افورڈ کر سکے گا, وہ بالکل گر جائے گا. بالکل اسی طرح سسکتی ہوئی اور بیمار روحوں کو زردے بریانی کی ضرورت نہیں ہے. زردہ بریانی کیا ہے؟ یا نفلی باتیں, رنگ رونق والی باتیں, خوب میلے ٹھیلے, چمک والی عبادات, خوشبوئیں بھی ہیں, اگربتیاں بھی ہیں, زرق برق کپڑے بھی ہیں, اور جو چاہیں وہ ہے. اس کو اس کی ضرورت نہیں, اس کو دوا چاہیے. اور دوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ فرماتے ہیں, ہو شفاء لما فی الصدور, یہ تو دوا ہے اس بیماری کی جو تمہارے دلوں میں. ایسی سسکتی ہوئی روحوں کو قرآن سے جوڑیں. اگر میں اور آپ اپنے سمیت, اگر ہم بیمار ہیں کسی بھی درجے پہ, اپنا تو علاج کریں گے, اپنے ساتھ رہنے والے کم از کم 5, اور زیادہ کی کوئی حد نہیں, میڈیم 10, کم سے کم 5, مناسب 10, اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں. اگر ہم ان 10 لوگوں کا علاج کرنے کے لیے ان کو قرآن سے جوڑ دینا, آپ کو نہیں پتا آپ بھی اتنا فائدہ نہ اٹھا سکیں جتنا وہ اٹھا لیں. بعض دفعہ آپ دوسرے کو راستہ بتا کے خود آگے نکل جاتے ہیں. آپ ایک دفعہ کسی کو بتاتے ہیں, دوسرے کو آتا ہی نہیں ہے. اور میں اس کا بیسٹ وے کیا سوچتی ہوں کہ آپ کسی کو رائٹ دینا شروع کر دیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں جایا کروں گی, جاتے ہیں, پھر کوئی ایک مجبوری بن جاتی, کسی دن نیند کا غلبہ ہے, آپ سوتے ہی رہتے ہیں, چھوڑو جی انٹرنیٹ پہ سن لیں گے, وہاں نہیں جاتے یا وہ کام نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلا؟ محروم ہو گئے. اور اگر آپ نے ساتھ اپنے 2 لوگوں کو رائڈ کا وعدہ کیا ہو کہ میں تمہیں لیا کروں گی, تو آپ بتائیں سستی آتی ہے؟ گھڑی پہ نظر ہوتی ہے کیا کہ بھائی میں نے تو دوسرے کو رائڈ دینی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم سب اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیں, اگر اسی سے ریلیونٹ بات کر لوں, آپ سب کو پتا ہے کہ کل سے انشاءاللہ دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے. کس کو نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. آپ کو نہیں پتا, ماشاءاللہ آپ کو 2-3 لوگوں کو نہیں پتا. اچھا کل انشاءاللہ بتا دوں ساتھی. جی علی اصلاح سینٹر کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا. اچھا اصلاح کا نام سنا. اچھا جی ٹھیک ہے, ابھی انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ہمارا رہ گیا لیکچر, اس کو پھر ہم فائن کر کے, ابھی بیٹھی ہوئی نصرت آپا بھی ادھر, تو یہ آپ کو بتا دیں گے. یہاں سے ہارٹلی میں رہا لے کتنے منٹ کی ڈرائیو ہے؟ 7 منٹ ڈرائیو ہے یہاں سے. تو کل وہاں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ, جی ایک منٹ پلیز, علم کی محفل کا تقدس کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک بولے. ٹھیک ہے, تو کل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگزیکٹلی, یعنی میں ٹائم آپ کو اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ جو لوگ دیر سے آئیں گے نا, پھر ان کی دوا کی ڈوز تھوڑی رہ جائے گی. اور تھوڑی ڈوز جو ہوتی ہے نا وہ بعض دفعہ فائدہ کدھر نقصان دیتی ہے. ٹھیک ہے, کل اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم لوگ پہلا پارہ شروع کریں گے دورہ قرآن. اللہ نے چاہا تو رمضان میں ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ سب میں سے کتنے لوگ مطلب جن کے پاس رائٹ نہیں ہے وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, جن کے پاس گاڑی نہیں ہے یا رائٹ میں تو سمجھتے ہیں نا سواری کس کو چاہیے. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں بھی بات ہوگی. آپ کے لیے الحمدللہ انہوں نے کچھ رائڈ کا بھی انتظام کیا ہے. پہلے بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں. میں نے بھی الٹی بات شروع کر دی, رائڈ کی بات کر دی, آپ کی تو کی نہیں کیونکہ گاڑی تو باہر کھڑی ہوگی لیکن آپ ہوں گے تو پھر نا. کتنے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, پھر میں نے آپ کی چاہت پوچھی ہے. جو جانا چاہتے ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اسباب ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ, تو ابھی تو کوئی جی جزاک اللہ ہے کوئی تبوک کا موقع تو آیا ہی نہیں ہاں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے تھے اور وہ آنکھوں سے روتے ہوئے جاتے تھے اور کہا کرتے کہ میں کیا کروں کہ میرے پاس وہ سواریاں نہیں ہیں جس پہ میں تمہیں سوار کر سکوں. آج تو میں کہتی ہوں کہ ہم اگر آج ہم نے دین نہ سیکھا سکھایا تو بڑی شرمندگی کی بات ہے, اس لیے کہ جتنی آسانیاں ہمارے لیے اتنی تو کل تھی نہیں. وہ تو پتھروں کے راستوں پہ چل کے جاتے تھے, ہم تو سڑک پہ بھی چلیں تو سڑکیں اتنی خوبصورت ہیں. تو بہرحال پہلی چیز جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ مردہ دلوں کو اس دفعہ قرآن کی دوا دینی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جو قرآن ہم سفر شروع کرنے والے ہیں کل, کل ہی دیکھیے گا کہ کیا کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے قربت اور معرفت کی بات ہے. احسن البیان آئیں گے تو وہاں اگر کل تک پہنچ چکے ہوں گے تو آپ لوگ وہاں حاصل کر سکتے ہیں. اپنے ساتھ ایک نوٹ بک لے آئیں, ہائی لائٹر لے آئیں اور جو پیپر ہوتا ہے اور کچھ وہ سٹکی نوٹس ہوتے ہیں جو چپک جاتے ہیں. جائیے میاں کے ساتھ آئے شاپنگ کر کے آئے اپنی, ان کو بھی پتا چلے پڑھی لکھی بیوی ہے یا بیوی نے پڑھنا لکھنا شروع کیا. ہمیشہ بچوں کے نخرے دیکھتے ہیں, اپنے بھی دیکھیں ہاں. اور دو دن ہیں تو کچھ اس میں سنیکس بھی لے آئیں پھر ہاں, پھر روزے میں تو آپ کچھ کھائیں گے نہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال بات تو واضح ہو گئی نا. پہلی چیز آپ نے اس موقع پہ, ہم نے اس رمضان میں اپنی فرائض عبادات کا نوٹس کرنا ہے. پچھلے کوئی چھٹے ہوئے روزے ہیں ان کو بعد میں میک اپ کریں گے, اب تو وقت اتنا کم رہ گیا کہ پچھلے آپ نہیں کر سکتے, انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن میں نے کوئی ایک فرض نماز نہیں چھوڑنی. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں جماعت سے پڑھ لیں, مل کے دو عورتیں ہیں چار لوگ ہیں یا مسجد میں آ سکتے ہیں جماعت سے پڑھ لیں, یہ ایک الگ چیز ہے. دوسری کمٹمنٹ جو دوسرا ہدف اس سال کا ہمارا ہوگا وہ کیا ہے کہ زبان کا غیر ضروری استعمال نہیں کروں گی. میں نے بولنا نہیں ہے, چپ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور و عمل به, جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا فلیس للہ حاجتا, پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس بات کی کہ وہ بندہ اید شرابہ و طعامہ, کھانا چھوڑے یا پینا چھوڑے. اس دفعہ میں نے باتیں نہیں کرنی. سیل فون کا جو آپ کا اکاؤنٹ لیتے ہیں نا 400 فری منٹ, کوئی 500 کوئی 6 ہے, اس کو اس مہینے لمیٹڈ لے لیں. اور جن کے پاس انلمیٹڈ منٹس ہیں نا وہ تو ڈسکونیکٹ ہی کرا دیں. اور جو یہ کہتے ہیں نا اب تو باتیں ہی کرتے جائیں, اس ایڈ کو ہی پھاڑ دیں. یعنی کتنا بولتے ہیں, اور جب زبان دوسری باتیں اتنی بول لے گی تو آپ بتائیے اللہ کی باتیں کہاں بولیں گے. تو انشاءاللہ کسی بھی طرح اپنے آپ کو اپنے چیک کرتے رہنا کہ میں نے کم بات کرنی, گھر والوں سے کم بولیں. دیکھیں تبتو لفظ شروع میں ہم نے لیا تھا, سب سے کٹ کے رب کا ہو جاؤ. بچوں کو بھی بتا دیں مجھے تنگ نہیں کرنا, میں زیادہ نہیں بات بولوں گی. اور زبان سے نہ اقرار کریں کہیں, عمل سے دکھائیں. یقین کریں اگر ہم کم بات کرنا شروع کر دیں نہ ہمیں سر درد ہو نہ ہم ہر وقت شور مچاتے رہیں اور ہم ریلیکس بھی رہیں. کتنا بھی کام آپ کر لیں اس کے بعد آپ نہ بولیں, اب آپ سن رہے ہیں نا مثال ہے, چلے میں تو بول رہی ہوں نا, میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ جب میں کلاس لے لیتی ہوں دوسری کلاس کے بیچ میں میں اپنے لفظ گن سکتی ہوں, چاہے میں گھر میں ہوں چاہے باہر ہوں, اور مجھے سب سے مناسب یہ لگتا ہے کہ میرے سے تو کوئی باتیں کرے لیکن میں نہ بولوں. کیوں؟ میں نے اس کے بعد پھر بولنا ہے. اور اگر میں بول کے بیچ میں بھی اتنا بولوں کہ میری نسیں تھک جائیں میں کیسے بولوں گی, اور میں بیزار چہرے سے بات کروں گی تو کون سنے گا میری بات. اسی طرح آپ نے سنا ہے نا, ابھی سننے کے بعد آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے کہ یہاں سے جانے کے بعد یا جیسے رمضان میں انشاءاللہ آپ جائیں گے سننے کے بعد ایک بار, پھر کچھ عرصہ کچھ نہ سنیں, کوئی تلاوت کوئی لیکچر مت سنیں, ورنہ آپ اپنے کانوں پہ بوجھ ڈالیں گے. آپ کچھ پڑھ لیں, یہاں آپ 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے جائیں گے نا, تو گھر جب جائیں تو آپ پھر کچھ کام کریں, بھاگ بھاگ کے کام کریں. یعنی بعض دفعہ جب میں بیٹھتی ہوں تو مجھے اپنی ٹانگیں پھر ایسے سن ہوتی دیکھتے ہیں تو میں اس طرح بیٹھ کے پاؤں ہلاتی ہوں. کیوں؟ کہ مجھے اپنی ٹانگوں کو یعنی حرکت دینی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ جلدی سے گھر کا کام کریں, بلکہ گھر کے کام کر کے آئیں گے یہاں آ کے بیٹھیں گے تو آپ کو اس سے بھی سکون ملے گا ان شاء اللہ تعالی. تیسری چیز, تیسری کمٹمنٹ جو اس سال انشاءاللہ ہم اپنے رمضان کے ناطے سے کریں گے وہ کیا ہے, کہ اپنے غصے پہ قابو پاؤں گی. کرنا چاہ بھی رہے ہیں کہ نہیں, صرف خوشی تو نہیں ہو رہے, غصے پہ قابو بنے. دیکھیے جس کو روزہ رکھ کے غصہ آئے نا تو یہ بیمار روح کی دلیل ہے. سمجھ لیں جس کی روح بیمار ہوتی ہے نا, اب وہ نفس باغی ہو گیا ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے, تنگ کر رہا ہے اندر سے. جیسے بچے کو غصہ آتا ہے نا تو جان جان کے روتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اب روح جسم کو غصہ آ رہا ہے اس نے روزہ کیوں رکھا ہے, تو اندر روح بیمار ہو رہی ہے. تو آپ نے غصے پہ قابو پانا ہے, اور اس کے کئی طریقے انشاءاللہ جب ہم یہ قرآن پاک پڑھیں گے 4th پارہ جو ہوگا اس میں ہم غصے پہ بات کریں گے. ابھی تو نہیں غصہ آ رہا, تھکے تو نہیں آپ لوگ, کیونکہ آج آپ کو بیچ میں بریک بھی نہیں دی نا ہم نے, مجھے ضرورت ہی نہیں لگی. ماشاءاللہ آپ بڑے فریش لگ رہے ہیں, الحمدللہ. آن لائن والوں نے تو شاید خود ہی لے لی ہوگی. خیر میرا آپ کے بارے میں بہت اچھا گمان ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ آپ ہمارے بارے میں بدگمانی کرتی ہیں. یقین کریں مجھے دو آنکھوں سے دکھتے ہیں, ایک تو آپ لوگ دکھ رہے ہیں نا, اور میری دوسری آنکھ جو ہے نا وہ یہ میرے پیارے پیارے جو آن لائن پہ سننے والے ہیں ان پہ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو بھی سننے والے ہوں گے اس میں سے میجورٹی کے پاس سحری کا وقت ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ اللیل. جی وی لو دس ٹائم, اتنے کو تو دل ہی اٹھنے کو تو دل ہی نہیں کر رہا. اب دیکھیے اس وقت نہ بچے تنگ کر رہے ہوں گے, میاں صاحب بھی سوئے ہوں گے, ہاں آپ کو اس سے زیادہ تبتل کا موقع اور کیا ملے گا. اور مجھے افسوس ہے کہ ہم کیوں اس روشنی میں پڑھ رہے ہیں. آپ نصرت آنٹی آپ پلیز اپنی کھڑکیوں پہ بلیک پردے لگوا دیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم باہر دیکھیں ہی نہ, ہمیں بھی یہی لگے کہ رات ہو رہی ہے. چلے اگلی چیز انشاءاللہ تعالی کرنی کیا ہے, ہر ممکن یعنی اپنے آپ کو جب ہم چیک کرتے ہیں نا جیسے انڈر انویسٹیگیشن ہوتے ہیں تو اس حساب سے بات کر رہی ہوں, ہر ممکن گناہوں سے بچنا ہے. یعنی کانشیسلی آف کورس ویسے ہی چاہیے, لیکن رمضان میں ہم نے خاص طور پہ اس کی کوشش کرنی ہے کہ گناہوں سے بچوں گی. دیکھیے ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے, آپ ہزاروں نفل باتیں کر لینا اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک گناہ سے بچ جائیں. بعض دفعہ ہم گناہوں سے بھی نہیں بچتے, وہ بھی خوب کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور نیکیوں پہ بھی خوب نیکیاں کر رہے ہیں, سب ڈیلیٹ ہو جائے گا, ریپیل ہو جائے گا, پوزیٹو نیگیٹو آپس میں نہیں ملتا نا, تو وہ دوسرے کا اثر بھی ختم کر دیتا ہے. انشاءاللہ گناہوں سے بچنے والا روزہ رکھنا ہے ہم نے اس سال اللہ کے حکم سے. اگلی چیز انشاءاللہ تعالی جو ہم اپنے سے کمٹ کریں گے, تھوڑی سی مشکل لگے گی لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو آسان بھی ہوتی ہے, کہ میرے پیٹ میں صرف اور صرف حلال کے لقمے جائیں گے. میں نے کسی کے بارے میں سنا تو مجھے صحیح نہیں پتا, واللہ عالم بات پڑھی تھی بلکہ میں نے خود بھی, کہ علامہ اقبال تھے نا تو ان کی ماں جو تھی انہوں نے ایک بکری پالی بھی تھی اپنے کچھ جمع کیے ہوئے پیسوں سے, اس کا دودھ دھوتی تھی اور وہ ان کو پلاتی تھی. کیوں؟ اب یہ بھی سن لیں, کیا ان کے باپ کوئی حرام کام کرتے تھے؟ نہیں, انگریز کی نوکری کرتے تھے, اور ان کی ماں کے تقوی کا معیار یہ تھا اس دور کے حالات میں کہ یہ گناہ ہے. تو کہتی تھی میں اپنے بچے کے پیٹ میں ایسے لک میں نہیں ڈال سکتی. اور پھر دیکھ لیجئے جو بیٹا تھا کہ قرآن پاک ان کے شعروں میں دکھتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے پیٹ میں جائے گا نا بس سمجھ لیں کہ وہی باہر آئے گا. اور تھوڑی ٹوٹی پھوٹی اتنی مشکلوں سے کی ہوئی نیکیاں ہم ضائع کر دیں, غم لگ جاتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں ہمارا قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں ہمارے پیٹ میں کیا جاتا ہے. ممکن حد تک, اب کسی کو فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی معاملہ فہمی کے ساتھ معاملہ کرے. اور اگر اس کو ابھی آپ نہیں بھی سمجھ پا رہے تو لیٹ اٹ گو, چھوڑ دیں, ابھی اس پہ بات نہ کریں. اگلی چیز جو انشاءاللہ ہم نے اس سال کے لیے اپنے لیے کمٹمنٹ رکھی ہے وہ کیا ہے کہ نفس کو بہلا بہلا کر نیکیاں کروں گی. یہ کیا ہوتی ہیں بھائی, بچہ آپ کی بات نہیں مانتا, پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا بہلاتے ہیں, تھوڑا سا بہلاتے ہیں, تھوڑا سا بہلاتے ہیں. نفس جب نیکی کرنے پہ مائل نہ ہو نا تو اس کو بہلائیں. میں نے کسی کا واقعہ سنا, وہی سنا دیتی ہوں. ایک بزرگ تھے, عمر زیادہ ہو گئی جب, کمزوری ہوئی, نکاحت ہوئی, تو کہنے لگے کہ اب میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اب میرے سے تو روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں, تو لہٰذا میں روزہ نہیں اب رکھ رہا, مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عادت پڑی ہوتی ہے تو پھر بندے کی آنکھ تو کھلتی ہے. خیر کہتے ہیں کہ اگلے دن جب آنکھ کھل گئی, کہنے لگے چلو ٹھیک ہے میں نہیں پڑھوں گا نماز, کچھ نہیں ہوتا, بس میں ذرا اٹھ کے بیٹھ تو جاؤں نا اپنی جگہ پہ. تو اپنے بستر پہ بیٹھ گئے. اب جب بیٹھے تھوڑی آنکھیں کھل گئیں تو کہا ٹھیک ہے میں نماز کوئی نہیں پڑھا لیکن چلو اٹھتا ہوں ذرا وضو کراتا ہوں. اچھا, کرے کہ نفس کو نہیں پتا تھا میں کیا ہوشیاریاں کر رہا ہوں. اور جب پھر میں نے وضو کیا, چلو کوئی نہیں وضو کر کے ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں, نماز پڑھنا ہی مشکل ہے نا, بیٹھنا تو مشکل نہیں. جب وضو کیا تو میں نے کہا جب اٹھ ہی گیا ہوں, وضو بھی کر لیا ہے, تو لاؤ صرف دو نفل ہی پڑھ لوں. اور جب دو پڑھ لیے تو کہا چلو دو پڑھیں تو دو اور پڑھ لوں, اور پھر پڑھ لی. یہ ہے بہلانا, سلپری, سلپ کیجئے. چھوٹی نیکی نا, اچھا بس اتنی کروں گی, بس اس سے زیادہ نہیں. شروع تو کیجئے, توفیق تو مانگیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی آسانیاں کر دے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ وقت کہاں گیا, ہمارے تو ہاتھوں سے پھسل گیا اور ہم نے اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا. تو انشاءاللہ جو نیکی مشکل لگے گی نا اس کے لیے خود کو ٹیم کرنا ہے. جیسے جانور کو ٹیم کرتے ہیں نا, یعنی اس کو کیا کہتے ہیں جانور کو, سدھانا, جزاک اللہ ہے, ٹیم سدھانے کو کہتے ہیں, یعنی اپنے نفس کو سدھانا ہے. اور اس دفعہ کا دورہ قرآن بس آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا, دوسروں کی بیچ میں کوئی رکھنا اندازی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اصل بات بھی یہی تھی کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الانسان, کل ہم نے سورہ انفطار پہ درس کیا تھا نا, تو یا ایھا الانسان وہ تو رب اور بندے کا معاملہ ہے, ہم سب بیچ میں دوسرے کہاں سے آگے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. پھر اگلی چیز انشاءاللہ تعالی جو اب ویسے تو ٹو لیٹ ہے, لیکن از ناٹ ٹو لیٹ کیونکہ اسٹل دو دن ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو, میں نہیں بتاتی کیونکہ مجھے خطرہ لگ جائے گا اگر میں نے بتا دی, کیونکہ دن صرف دو ہی ہیں آپ کے پاس. اس لیے کہ اب دن ہی بیچ میں دو ہیں نا, میں بھی جمعہ کا روزہ دے گا انشاءاللہ. اچھا جمعہ اور ہفتہ ہے, وعدہ کریں پہلے کل تو نہیں یہ کام کریں گے جو میں کہنے لگی ہوں. دیکھیے کہ رمضان سے پہلے ہی عید کی تیاری کر لیں. یہ جو یہاں بازار کتنے بجے کھلتے ہیں, 24 آور کھل جاتے ہیں, ہاں جی. لیکن آپ دیکھیے کہ بعض بڑی ایک حماقت ہو جاتی ہے ہم میں سے کافی لوگوں سے, اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ سوچ لیتے ہیں, یہ جملہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے انشاءاللہ, ہم میں سے بعض یہ سوچ لیتے ہیں کہ رمضان عید کی تیاری کا موقع ہے, حالانکہ وہ آخرت کی تیاری کا موقع ہے. جس موقع پہ آپ آخرت کے جوڑے تیار کرا سکتی ہیں اس کو آپ عید کے جوڑوں کے لیے نہ رکھیے گا. عقل مند خواتین کون ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے تیاری کر لیتی ہیں. سب کو پتہ عید آنی ہے, بچوں نے بھی نئے کپڑے پہننے ہیں, ہمیں بھی کپڑوں کی ضرورت ہے, پہلے جو سلوانا بنانا بنا کے رکھ لے, نہ آپ کو درزیوں کے نخرے دیکھنے پڑتے ہیں, نہ آپ کو مہنگائی دیکھنی پڑتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بھی اتنی ہوتی ہے, پھر 100 قسم کی برائیاں. یقین کریں کہ ہمارے روزے کے اندر سکتے ہیں اپنے ناپ دینے کے لیے. اور دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ رمضان میں یہ گناہ زیادہ ہی ہوتا ہے. دیکھیے جسم ملا تھا روح کا ایک کیس ہے. جیسے کیس ہوتا ہے نا, یہ آپ مثال ہے کہ یہ دیکھیں میرے پاس پاؤچ ہے, اب اس میں کیا کچھ میں نے بھرا ہوا ہے. تو اس کیس کی کیا اہمیت ہے کہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں محفوظ ہو نا, اس میں میری ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس کیس کی یہی اہمیت ہے نا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. یہی اہمیت تھی اس جسم کی. اللہ نے پیک اپ کیا ہوا, شرنک ریپ کیا ہوا ہماری روح کے موتی کو. ہم اس کو سجا رہے ہیں, فگر اتنا بنا کے سجا رہے ہیں کہ ایک ایک انگ دکھے. کتنی حیرت کی بات ہے. آپ ویکیوم کلینر لاتے ہیں, اس کا ایک مقصد ہے نا, اس کی شیپ ہوتی ہے, کہیں سے موٹا ہے کہیں سے پتلا ہے. وہ اس لیے کہ آپ اس کے اوپر اب اتنے ٹائٹ کپڑے بنا دیں کہ وہ خوب خوبصورت لگے. اس کا مقصد دیکھیں نا, اس جسم کے تقاضے جتنے بھی پورے کرنا چاہیں گے نا وہ پورے نہیں ہوں گے. اور آخری بات کہ چاند دیکھ کے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو کہلا دیتی ہوں, دو تین مختلف دعائیں ملتی ہیں جو چاند دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صرف رمضان کا چاند نہیں بلکہ ہر چاند, لیکن آپ کا چاند نہیں اللہ کا چاند جو ہے اس کو دیکھ کے مانگنے کی دعا ہے. تو ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والسلام ربی وربک اللہ, ربی وربک اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ کرتے اس چاند کو امن والا اور ایمان والا, سلامتی والا اور سلام والا, اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی یعنی کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے نا, تو ان کے عقیدے کا باطل کو باطل کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ چاند رب نہیں ہے بلکہ رب وہ ہے جو چاند کا رب ہے. تو ساری بات کا خلاصہ یہی تھا کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنا لے. اللہ کی کتاب ہمارے دروازے پہ ہے, اگر ہمیں طلب نہیں ہے تو پھر اس روح کا علاج کرانے کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا. لیکن کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو, کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ اس موقع پہ اگر آپ نے علاج کرا لیا نا تو آپ کا علاج آسان ہو جائے گا, اور اگر اس موقع کو آپ نے ضائع کر دیا نا تو اگلا رمضان تو پتہ نہیں کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اب میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو تقریباً 13 منٹ ہیں, یہاں کوئی بات, کوئی سوال, کوئی آپ کے جو بھی اس مسئلے میں, اور آن لائن والے بھی بات کر سکتے ہیں. اور جزاک اللہ خیر, یہ انہوں نے ارم DQ09 جو ہیں انہوں نے یہ سارے پوائنٹس لکھ کے دے دیے ہیں جو بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں. کسی کو دیکھنا ہو, دیکھیے آپ سب خواتین جو یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ سب اسی علاقے سے ہیں جی, کچھ لوگ آپ کے دور بھی تو ہوں گے نا. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام آن لائن پہ بھی آ رہا ہے, اور گھر بیٹھ کے بھی لوگ سیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ نہ گھر بیٹھیے گا ورنہ نہ شکری ہو جائے گی. سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک اور ماحول ہے نا, اور گھر بیٹھے تو پھر اتنے ہی اطمینان سے بیٹھے, پہلے جا کے سارا کمرہ ٹھیک کریں اپنا پھر بیٹھے, ٹھیک ہے. تو لیکن جو آپ ایک منٹ مجھے دیجیے, میں آپ کو موقع دوں گی. آپ کے جو ساتھی ریلیٹیوز جو بھی لوگ ہیں جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ اس دفعہ دیکھیے یہ یورپ اسپیشل ہے, اور اس وقت ماشاءاللہ دوسرے جگہ سے مجھے یہاں سے روم میں ہینڈ ریز کر کے لوگ بتائیں گے کتنے لوگ یہاں کے ایریا کے اور کتنے یو ایس اے اور کینیڈا کے ہیں. میرا گمان تو یہ کہ میجورٹی روم میں اس وقت ماشاءاللہ پھر بھی یو ایس اے ہی کی ہیں, لیکن یہاں والے لوگوں کو ایک فائدہ اٹھانا چاہیے نا. کیا آپ اپنے ملنے جاننے والوں میں سے بھی 8-10 لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ آپ گھر سے آن لائن جوائن کر لیں؟ آپ چاہیں تو ابھی یہ بات ختم کر کے آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں, ہمارے پاس ویب سائٹ پہ ایک ویڈیو بھی ڈلی ہوئی ہے اس کی, آپ میں سے جو بھی اگر کھولے اور ایڈمنز میں سے کوئی لنک دے دے. اچھا ماشاءاللہ دیکھیے یہ 1, 2, 3, 4 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں جو یو ایس اے یو کے سے ہیں, لیکن کچھ ناروے والے بھی ہیں, ان کو بھی میں دیکھ پا رہی ہوں. یعنی میجورٹی اس وقت پھر بھی یو ایس سے کینیڈا کی ہے جو آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں اس چیز سے. تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو بتائیں. صرف 3 منٹ کی کھیل ہے. ہم نے اسے ناروے میں اپنی یو ایس پی لے گئے تھے, سب لوگ کمپیوٹرز لے کے آئے تھے اور یہ لوگ باری باری ان کو کر کے دے رہے تھے. آپ بھی لے آئیے اپنے, اگر آپ کو کسی کو ہیلپ چاہیے, یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ماشاءاللہ, میں ہم لوگ مل کے جائیں گے, فرحانہ ادھر ہی, آج سارا دن آپ یہی کام کریں, یقین کریں, میں لائے نہیں کری. آپ کو پتہ نہیں کہ ایک بندہ آپ کی وجہ سے آ جاتا ہے تو کیا خیر بنتی ہے. یعنی وہ جو ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی وہ اتفاق سے سسٹم ہی میرے ہی کمپیوٹر پہ تھا, تو حالانکہ مجھے نہیں کرنی تھی لیکن میں نے سوچا میں کیوں نہ کروں. پرسوں میں نے شاید ایک دو دن پہلے ہی کر کے ریکارڈ ان کو بھیجی کہ کتنے لوگ اس سے آ جائیں گے, کیونکہ اس میں بالکل ایک ایک چیز اسکرین پہ ہو رہی ہے. میں آپ کو ادھر سے بھی دکھاتی ہوں, اگر ابھی بعد میں آپ جمع ہو جاتے ہیں سمجھ آپ کو نہیں بھی اگر آئے گا تو بس noorulquran.com ویب سائٹ کا نام یاد رکھ لیں, NURULQURAN N, N, جیسے قرآن ہے نا, ایک ہی لفظ ہے وہ. ارے میں کیوں بول رہی ہوں, پیچھے بینر لگا ہوا ہے, سبحان اللہ. دیکھیں اس بینر پہ ویب سائٹ بھی لکھی ہوئی ہے, پیل ٹاک میں جانے کے بعد جو سلسلہ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. ایک دفعہ اگر آپ ویب سائٹ پہ پہنچ گئے تو کچھ مشکل نہیں ہوگی. پھر بھی اسٹل کسی کو ہیلپ چاہیے, یہاں فرحانہ موجود ہیں, فرزانہ موجود ہیں, آپ کو بھی آتا ہے, غزالہ موجود ہیں, اور کس کو آتا ہے, ماشاء اللہ ادیبا ہے. ادیبا آپ ہیں فیملیئر نا اس سے, پیل ٹاک سسٹم سے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ. اب آپ پلیز سوال کریں گے. جی جی اللہم, جی میں بولتی ہوں, لکھیے عتیق, وہ ہمارے پاس اگر ویب سائٹ وہ ہے دعا کہیں لکھی ہوئی تو, اور اس کا ہم لوگ آن لائن پہ رجسٹریشن بھی کر رہے ہیں. آپ اور جتنے لوگ روم میں سن رہے ہیں پلیز کل آپ اپنی آئی ڈی میں آئیں, اپنے یونیفارم میں آئیں. مراد جی اللہم اہلہ, اگر ہے ادھر بورڈ تو میں لکھ بھی دیتی, اللہم اہلہ علینا, اس میں بھی ہے تو ٹھیک ہے بعد میں آپ لکھا دیں. چلے اب آپ لوگ ہینڈ کرا دیں, اور آپ گھر سے جو لوگ سن رہے تھے آپ لوگ بتائیے کہ کچھ شیئر جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. آپ نے اس وقت اس باتوں میں سے کیا سیکھا, کوئی سوال کوئی بات جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. جی جی کون مس کر رہا ہے لائیو کلاس کو, جی آپ لوگ سب ہینڈ نیچے کر لیں, اور اب اس کے بعد اگر کوئی مائک لینا چاہتا ہے یا کچھ لکھنا چاہتا ہے تو وہ بات کرے. اتنی دیر یہاں سے کوئی بات, سب کو کلیئر ہو گئے کہ کل کہاں ہے؟ جی پورے ایگزیکٹلی جو آپ لوگوں کا یہاں کا ٹائم ہے 10:00, 10 to 12:30 ٹائم ہے, انشاءاللہ اسی کے اکارڈنگلی ہم بیچ میں جہاں بھی مناسب موقع ہوا بیچ میں آپ کو اسٹریچ دیں گے. بالکل نئے شوق اور ذوق سے آئیے جیسے آتے ہیں. کتنے لوگ آئیں گے بائی دا وے؟ اچھا جو نہیں آئیں گے وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ دیکھیے کوشش کریں گے نا تو کامیاب ہو جائیں گے. جی دیکھیے میں کچھ کہوں تو برا نہیں مانیں گے. دیکھیں آپ کو یہ بات کہنی چاہیے, 1.5 میل ہے اور میں کتنے میل سے آئی ہوں. آپ کو اس کا مطلب کہ پھر آپ کو طلب ہی نہیں ہوگی, اگر آپ کو واقعی طلب ہوگی تو آپ آئیں گے. تو آپ کہیں اور جائیں, کسی اور زمین کے ٹکڑے پہ اپنے مہریں لگوائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جس کو بھی انشاءاللہ طلب ہوگی وہ, اور وہ تو کوئی آپ لوگوں کے لیے تو کوئی دور نہیں بلکہ دور والوں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں. جی 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 آپ کو پہلے دن آپ کو پوچھنا پڑے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی سیم ٹائم, دیکھیں آپ آن لائن کا ٹائم پوچھ رہے ہیں تو یہی جو ہے وہ, الحمدللہ گڈ. جی تو سیم وہی ٹائم جو آپ کے, یہ آپ کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ جو کوآرڈینیٹرز ہیں, آپ کے پاس ایک ایک چیز لکھی ہوئی, آپ لوگ رجسٹر بھی کر سکتے ہیں اور جو چاہے جتنا اس سے فائدہ اٹھائے. اس کو نا چارجر لگا دیں پیچھے سے, آپ کے سیدھے اسکرین تو نہیں ہے نا بڑی. اچھا چلے میں آپ کو ایک دعا سنواتی ہوں, آپ سب اس کو دعا کے رنگ میں سنیں گے پلیز. ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی کیونکہ وقت تو ہمیں پورا کرنا ہے نا انشاءاللہ تعالی. چلیے ایک دعا سنتے ہیں اور یہ آپ کو بہت کچھ یاد دلا دے گی اپنی بچپن کی چیزیں, اور سنیے لیکن دعا کے رنگ میں سنیں گے انشاءاللہ تعالی.
لپے آتی ہے دعا دل کی تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری
زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے
دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے
دور دنیا کا میرے میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے
ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے
ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے
ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا
میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا سے ضعیفوں سے محبت کرنا
دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا
دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا
دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا
آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری
زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو
میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو
میرے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو
میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو
اب جو راہ اسی راہ پہ چلانا مجھ کو
جو راہ اسی راہ پہ چلانا مجھ کو
نیک جو راہ اسی راہ پہ چلانا مجھ کو
نیک جو راہ اسی راہ پہ چلانا مجھ کو
لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
خدایا میری
جی جی
تو آپ کیا کہتے ہیں
ہاں جی آپ نے بالکل صحیح کہا یعنی ان کا سوال تھا آن لائن والوں اچھا آپ میرا خیال ہے آواز پہلے نہیں آ رہی تھی آپ لوگوں کو اور اب آ رہی ہوگی مائک بند تھا تو ہم نے تو خیر آخر کی بات بھی کر لی تھی انشاءاللہ تعالی یہاں پہ یعنی وقت پورا ہو چکا ہے یہاں لوگ یہ کچھ سوال جواب کرنا چاہ رہے ہیں اگر ایڈمنز میں سے نیکسٹ پروگرام کا ٹائم ہے تو آپ ہینڈ ریز کر کے مائک لے لیں ہم لوگ تھوڑی دیر یہاں سوال وغیرہ کریں گے اور پھر کسی کو اگر پرسنلی ہیلپ کو چاہیے آن لائن کے ناطے سے یا کچھ بھی کچھ لوگوں کا میں پڑھ رہی تھی سوال کہ ان کو آئی ڈی بنانے کا مسئلہ ہے تو نفیسہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مائک پہ آ کے ان لوگوں کی ہیلپ کر دے کیونکہ واقعی کچھ لوگوں کو آئی ڈی بنانی نہیں آ رہی ہوتی تو انشاءاللہ اور جو ہی آپ مائک لینا چاہیں آپ ہینڈ ریز کریں ورنہ میں آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں جنہوں نے سوال کہا کیا کہ دعا کے بارے میں کہ لے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے تو بالکل صحیح بات ہے کہ دعا کو یعنی ایک گانے کا سٹائل نہیں ہونا چاہیے ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ مبالغہ کیا جاتا ہے ابھی جو دعا ہم نے سنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں وہ چیز نہیں تھی جو میں سمجھتی ہوں یہ کوئی گانے کا یا ٹیون نہیں تھی یہ ایک جیسے ایک دل کے جذبات تلے کہ باہر بس لوگ بہت یعنی مبالغے کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو وہ پسندیدہ نہیں اور کوئی سوال کسی کا کوئی بات ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی جی آپ نصرت آپا آپ کھڑے ہو کچھ بتانا چاہتے ہیں اور آپ اپنا بتانا چاہ رہے تھے نا لوکیشن مائک دے دوں آپ کو میں جی ٹھیک ہے جی آن لائن سے ہمیں ڈسکنیکٹ کر دیجیے اور آپ لوگ مائک لے لیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دو نفل پڑھ کے کل بیٹھیے گا اور دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ مائک بھی اور ساری چیزیں ٹھیک رکھے اور جو لوگ ابھی بھی بھولے بسرے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیے ڈونٹ گیو اپ اور وہی بات جو آج ہم نے دیکھی کہ کسی کو کچھ کہنے کی بجائے آپ ان کے سامنے اپنے دل اپنے اچھے تجربے یا اپنی فیلنگز کا تذکرہ کر دیں کچھ لوگ جو وقت کی وجہ سے شاید گھبرا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی باتوں کو سن کے وہ بھی مان لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ لیجیے مائک پلیز